الصيام. أما بعد، وقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سيرة الرسول آٹھواں سال، 122 تقریب، اور موجودہ سال کی ساتویں تقریب، بلکہ آٹھویں تقریب، حالات بیان ہو رہے ہیں سن 7 ہجری کے آخر کے. یہ وہ زمانہ ہے جب پیغمبر اسلام کی عمر مبارک تقریباً 60 سال کی ہو چکی ہے. اسلامی لڑائیوں میں سے تقریباً وہ لڑائیاں اختتام کو پہنچ چکی ہیں. اس جملے کی ایک اہمیت ہے کہ جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ اسلامی لڑائیوں میں سے وہ لڑائیاں تقریباً اختتام کو پہنچ چکی ہیں کہ جس میں دشمن مدینے پہ آ کے حملہ کرتا تھا اور مسلمانوں کو بنیادی طور پر ڈیفنس یا دفاع کرنا پڑتا تھا. اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اسلام کی تبلیغ کے سارے ممکن ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں، اور وہ مرحلہ آ چکا ہے تاریخ اسلام کا کہ جب مستقبل کے دشمنوں پہلے ہی سے ان کے علاقوں میں پہنچ کر شکست دی جا رہی ہے. دفاع یا ڈیفنس، اس کے دو طریقے اسلام نے بتائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دشمن علاقے میں آ گئے اور انسان پھر آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کرے، اور ایک دفاع کا یا بچاؤ کا وہ طریقہ کہ پہلے سے معلوم ہے کہ فلاں دشمن ہم پہ حملہ کرنے والا ہے لیکن ابھی اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ فوراً حملہ کرے. 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 3 سال کے بعد یقیناً وہ حملہ کرے گا. تو اس صورت میں بھی پہلے سے اس پہ حملہ کر کے اس کی طاقت کو توڑ دینا، یہ بھی اسلامی جہاد کی ایک قسم ہے. اور اب زیادہ تر جہاد اسی انداز کے پیغمبر کی زندگی میں ہوئے ہیں، حتیٰ یہ کہ جو آخری جہاد اب تک 122 تقاریر میں آیا ہے خیبر، وہ بھی کم و بیش دوسری قسم کے جہاد میں شامل ہے. اب جب میں بار بار اسی ایک بات کو دہرا رہا ہوں تو اس کا ایک خاص مقصد ہے، وہ آج کی تقریر میں آپ کے سامنے آ جائے گا. تو بنیادی اعتبار سے مسلمان اتنے اب مضبوط اور مستحکم ہو چکے ہیں دنیاوی طاقت کو دیکھتے ہوئے کہ اب کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ حملہ کرے یا مدینے کو نشانہ بنایا جائے. اب یا تو اکا دکا مسلمان کہیں جا رہے ہوں تو ان پہ حملہ ہو جاتا ہے، اور یا تیاریاں کی جا رہی ہیں بعد کے حملوں کے لیے. اسی دوران پیغمبر اسلام اپنی رسالت کو اطراف کے تمام علاقوں تک پھیلا رہے ہیں، اور جو اسلام کا بنیادی طریقہ کہ ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ پیغام اسلام کو دوسروں تک پہنچائے، اور یہ واحد مذہب اسلام ہے کہ اپنے ماننے والوں پر جو ذمہ داری بھی عائد کرتا ہے، جب رسول کا عہدہ بڑھا تو رسول کے وہی ذمہ داری بڑی کر کے عائد کر دی جاتی ہے. باقی مذاہب میں تو عوام کو قربانیاں دینا پڑتی اور مذہبی پیشوا کو کافی چھوٹ اور سہولت مل جاتی ہے. اسلام میں اگر ایک عام مسلمان سے نمازی بننے کی خواہش ظاہر کی گئی تو سب سے بڑا نمازی خود رسول اپنے آپ کو بنا کے پیش کریں گے، تب ہم سے کہا جائے گا کہ تم چھوٹی نماز پڑھ لو. اگر ایک عام مسلمان سے سال میں 1 مہینے روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر کی گئی تو پیغمبر سال میں زیادہ دن روزہ رکھ کے بتا دیں گے، ہر حکم کو اپنی ذات پر زیادہ نافذ کریں گے، پھر ہم تک پہنچایا جائے گا. ہر مسلمان مبلغ تو خود اللہ کا رسول مبلغ اعظم اور ان تمام علاقوں تک پیغام اسلام پہنچا رہا ہے. کہ جو اس زمانے کے اعتبار سے معلوم دنیا کا حصہ تھے, اور وہ جو پیغام پیغمبر نے پہنچایا اس کے بارے میں تین چار تقاریر بہت تفصیل کے ساتھ ہو چکی. اب ہم اس موضوع سے باہر آ چکے ہیں, لیکن ایک آخری جملہ کہ سن 6 ہجری کا ذیلحج کا مہینہ منتخب کیا گیا کہ بیک وقت 6 علاقوں کی جانے ایک دن میں مدینے سے 6 قافلے نکلے, ایک ایران کی جانب گیا, ایک شام کی جانب گیا, تیسرا قاصد مصر کا رخ کرتا تو چوتھا قاصد حبشہ کا, پانچواں قاصد یمامہ کے علاقے کی جانب جاتا جو سعودی عرب کا یا عرب کا ساحلی علاقہ اس کے قریب قریب, اور چھٹا قاصد اس علاقے کی جانب جاتا ہے جہاں آج اردن کا ملک, اس زمانے کے اعتبار سے اس کا نام شام تھا, اس زمانے کا شام بہت بڑا تھا لیکن آج کل کی جغرافیہ کے اعتبار سے اردن کا علاقہ. یہ 6 قاصد ایک ہی دن نکلے سن 6 ہجری کے آخری مہینے میں, اور پھر 7 ہجری کے مختلف تاریخوں میں اپنی اپنی منزل مقصود تک پہنچے. ان کے حالات تو آپ نے سماعت فرما دی. اس کے علاوہ پیغمبر اسلام 3-4 اور بہت اہم خط بھیجے, بحرین کے حاکم کے نام, عمان کا علاقہ کہ جہاں 2 سگے بھائیوں کی حکومت تھی دوسرا خط, تیسرا خط تاریخ اسلام میں بہت ہی مشہور واقعہ جب اللہ کہ جسے پیغمبر نے خط بھیج کے مسلمان اسلام کی دعوت دی, لیکن پیغمبر کے انتقال کے بعد طواف کعبہ کے دوران کسی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پہ پڑنے سے وہ مرتد ہو گیا, وہ ایک پورا تفصیلی واقعہ. تیسرا خط اس کے نام, چوتھا خط بنو حمیہ قبیلے کے اس آدمی کے نام جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا, یعنی پوری تاریخ اسلام میں یہ غالباً منفرد شخصیت, لیکن پھر اس خط کا وہ اثر ہوا کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بنا لے لیکن ایسا مسلمان کہ آپ یقین بھی نہیں کر سکتا. یہ 4-5 خطوط ابھی اور باقی, ہم نے صرف 6 علاقوں کا تذکرہ کیا, باقی جو یہ 4 بہت ہی اہم خط ان کا تذکرہ بھی باقی, لیکن اسی لیے ان کو نظر انداز کیا جا رہا کہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے اپنی رسالت کا پیغام اطراف میں کیسے پہنچایا, ہمارا موضوع ہے سیرت رسول. اس موضوع کی وجہ سے ہمیں سال سال کے حالات بیان کرنا پڑ رہے ہیں, کیونکہ یہ جتنے خطوط جن کا ابھی میں نے تذکرہ کیا یہ پیغمبر نے 1 سال کے بعد بھیجے, وہ 6 خط 7 ہجری میں پہنچے, باقی 4 خط 8 اور 9 ہجری میں پہنچے. تو سیرت رسول یہ طریقے سے موضوعات کے تحت جب گفتگو کی جاتی ہے تو تاریخوں کو اور سنوں کو بھلا دیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی غزوات کے عنوان پہ تقریر کرے تو بدر, احد, خندق, خیبر سب کو ایک ہی جگہ جمع کر لے. اگر کوئی آدمی خطوط کے عنوان پہ تقریر کرے تو 6, 7, 8, 9 ہجری کے خطوط کو ایک جگہ جمع کر لے گا. ہمارا موضوع چونکہ تاریخی ترتیب, اس لیے کہ 4 خط جو کتابوں میں موجود ہیں لیکن ہم اس کو اس لیے نظر انداز کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بشرط حیات و توفیق پروردگار 8 ہجری کے واقعات بھی آئیں گے اور 9 ہجری کے واقعات بھی آئیں گے, اور وہیں پہ یہ موضوع مناسب رہے گا. 7 ہجری کے واقعات میں اب 3 اہم واقعے باقی, جن میں سے 1 واقعہ پہلے بیان ہو چکا, تو بنیادی طور پر 2 واقعات باقی, لیکن اس کے علاوہ 2-3 اور ایسے واقعات ہیں جن پر یہ بحث کہ یہ 1 سال کے واقعات, یہ ساری چیزیں آج جمع کر دینا تاکہ اس کے بعد جنگ موسیٰ کے عنوان پر ہماری اگلی تقریر شروع ہو جائے. تو اب کل 6 چھوٹے چھوٹے واقعات باقی بچتے ہیں, جن میں سے آج کی حد تک پہلا واقعہ سورہ نحل کی 125 آیت کی روشنی میں. سورہ نحل کی 125 آیت یہ بتا رہی کہ اسلام کا پیغام دنیا تک کن کن طریقوں سے پہنچایا جا سکتا, تو 3 طریقے قرآن کریم نے بیان کی, خود الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ 3 طریقے تبلیغ کے اسلام بتا رہا کہ خود الی سبیل ربک, اے رسول اپنے رب کے راستے پر لوگوں کو دعوت دو, پروردگار کی طرف لوگوں کو لے کے آؤ بالحکمہ، کہیں حکمت اور دانائی اور عقل مندی کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ اور کہیں بہترین طریقے سے واعظ و نصیحت کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن اور کہیں پر اچھے مناظرے کے ذریعے، بحث اور مباحثے کے ذریعے۔ تو بعض لوگوں کو مسلمان بنایا جاتا ان سے بحث کر کے، دلیل دے کر اور ان کی دلیل سن کر، یہ ایک طریقہ سیرت رسول میں اس قسم کے واقعات بھی۔ بعض لوگوں کو مسلمان بنایا جاتا، دیکھیے مناظرہ دو طرفہ ایک ڈائلاگ ہے دو فریقین کے درمیان، یہ ایک طریقہ۔ ایک ہے موقعہ الحسن، ایک طرفہ بات، پیغمبر پیغام پہنچاتے رہے دوسرا سنتا رہے، یہ وہ طریقہ ہے جو گزشتہ چار تقاریر سے چل رہا، ایران کے بادشاہ کے نام خط، مصر کے بادشاہ کے نام خط، روم کے بادشاہ کے نام خط، موعظہ حسنہ، اسلام کا پیغام بہترین طریقے سے پہنچایا جا رہا۔ اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامت ہو جاؤ گے، اسلام لاؤ دوہرا اجر ملے گا، اسلام نہ لاؤ گے تو دوہری سزا ملے گی۔ تو یہ ہے موعظہ حسنہ۔ لیکن قرآن نے ایک طریقہ اور بھی بتایا کہ بعض لوگ ایسے کہ نہ ان کو مناظرے کے ذریعے قائل کیا جا سکتا اور نہ ہی واعظ و نصیحت کے ذریعے، ان کو مسلمان بنانے کے لیے حکمت سے کام لینا پڑتا۔ اور قرآن کریم کا جو سب پہلا ہی طریقہ حکمت، وہ ہماری آج کی تقریر کا خود بخود اس لیے عنوان بنا کہ سن 7 ہجری کے شروع میں ہی ایک ایسی شخصیت کے اسلام کا تذکرہ جسے پیغمبر اسلام حکمت کے طریقے سے دعوت اسلام دی، اسی سن 7 ہجری پیغمبر 6 بادشاہوں کو موعظہ حسنہ کے ذریعے مسلمان بنا رہے، اور اسی 7 ہجری مصر کے حکمران مقوقس کو جو پیغمبر کا قاصد اور نمائندہ پہنچا، مناظرے کے میدان میں شکست دے کے اسلام کے قریب لا رہا، اور اسی سن 7 ہجری سمامہ ابن قصال حکمت کے ذریعے، پیغمبر کی بتائی ہوئی حکمت کے ذریعے مسلمان بن رہے۔ تو خیر جان بوجھ کر تو مختلف واقعات کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا رہا، وہ تاریخی ترتیب ایسی بن گئی کہ سن 7 ہجری تینوں قسم کے طریقے واضح کر گیا کہ کبھی اس طریقے سے لوگ مسلمان بنتے ہیں جسے حکمت کہا جاتا، اور کبھی دوسرے طریقے۔ تو اب 6 بادشاہوں کے نام پیغمبر نے خط لکھے، 4 حکمرانوں کے نام پیغمبر اگلے سالوں میں خط لکھنے والے، ان تمام کے درمیان ایک ایسا حکمران بھی اسلام لے کے آیا کہ جس کے نام نہ پیغمبر کا کوئی خط گیا نہ ہی پیغمبر کا کوئی مناظر یا قاصد وہاں پہنچا۔ وہ تھا نجد کے علاقے کا سردار۔ نجد کا علاقہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ جب کوئی آدمی عرب کے علاقے سے باہر جانا چاہے تو اکثر و بیشتر اسی علاقے سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ نجد کا علاقہ مکے والوں کے لیے بھی بہت اہم ہے اور نجد کا علاقہ مدینے والوں کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ مکے والوں کے لیے اس لیے اہم کہ مکہ حضرت ابراہیم کے الفاظ کہ وادن غیر ذی ثمر، ایک ایسا علاقہ ہے جہاں گھاس کی پتی بھی نہیں اگا کرتی، تو مکے والوں کی غذائی ضروریات گندم اور جو یہ سب نجد کے علاقے سے آتی، تو نجد ان کے لیے غذا کا سب سے بڑا مرکز۔ مدینے والوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں، مدینہ زرخیز علاقہ، چاروں طرف باغات اور کھیت، مدینے کی غذائی ضروریات خود مدینہ پورا کر دیتا۔ لیکن اگر کوئی مدینے سے ایران یا ساحلی علاقوں کی جانب جانا چاہے، یہاں آج بحرین و کویت وغیرہ کا علاقہ، تو نجد کا علاقہ بالکل بیچ میں پڑتا۔ اس وقت سعودی حکومت کا دارالخلافہ ریاض وہ نجد ہی میں واقع ہے۔ نجد کا حکمران، اس کا نام ہے اسامہ، اس کا نام ہے سمامہ ابن قصال، سمامہ ابن قصال، یہ انتہائی سخت دشمن اسلام تھا اور اس کا یہ کھلا ہوا حکم تھا اپنے قبیلے والوں کے لیے کہ جب بھی تمہارے علاقے میں کوئی مسلمان نظر آئے، نہ گرفتار کرنا ہے، نہ پوچھ گچھ کرنا ہے، نہ کوئی مذاکرات کرنا ہے، نہ کوئی بارگیننگ کرنا، پکڑو اور اسے قتل کر ڈالو، زیادہ کسی جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں ہے، یہ اپنے قبیلے والوں کو پیغام دے چکا ہے۔ اور اس کا قبیلہ کیونکہ مدینے کی جانب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے آنے کی. مدینے والوں کو عرب میں جانے کے لیے اکثر اس علاقے کو کراس کرنا پڑتا. تو یہ صورتحال بن کے رہ گئی کہ یہ شخص اسلام کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا. پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی سردار کو گرفتار کر کے لائے گا اسے ایک بڑا انعام دیا جائے گا. مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے کوشش کی لیکن خاصا مشکل ہو گئے. اور یہ سارے واقعات اس زمانے کے کہ مسلمان خود خندق، صلح حدیبیہ اور خیبر کی لڑائیوں میں اس طرح الجھے ہوئے تھے کہ پورے لشکر کو اس کی جانب بھیجنا تقریباً محال یا ناممکن تھا. لیکن اسی دوران محمد ابن مسلمہ نامی شخص کو یہ موقع مل گیا کہ اس سردار کو ایک مرتبہ راستے سے گرفتار کر کے لے آئے. بعض تاریخوں میں لکھا کہ چونکہ یہ سردار ہر سال عمرے کے لیے مکہ ضرور جاتا ہے، حج اور عمرہ، اسلام سے پہلے بھی کفار مکہ میں اس کا رواج تھا، ہر سال یہ ضرور جاتا تھا عمرے کے لیے. محمد ابن مسلمہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور جب یہ اپنے قبیلے سے نکل کے مکہ جا رہا کیونکہ عمرے کے قصد اور ارادے سے جا رہا اس لیے اپنی حفاظت کی جانب سے ذرا لاپرواہ محمد ابن مسلمہ ان کو گرفتار کیا اور مدینہ لے کے آ گئے. سمامہ ابن قصال، باقی سارے لوگ جو اسلام لا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ روم اور ایران کے بادشاہ تو خیر بہت بڑے بڑے بادشاہ، لیکن چھوٹے قبیلوں کے سردار بھی صرف حکومت اور اقتدار کی خواہش کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر سکے. ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اسلام صحیح ہے، سچا ہے، حقیقی مذہب، مگر اقتدار چھوڑنا پڑے گا، حکومت چھوڑنا پڑے گا. ایک وہ لوگ اور ایک یہ وہ لوگ جو اس سے پہلے آپ نے سنا وہ کبھی اسلام کے اتنے بڑے دشمن نہیں تھے، یمامہ کا حکمران، بحرین کا حکمران، مصر کا حکمران. نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کے بڑے دشمن نہیں تھے، اسلام کے بڑے دوست بھی نہیں بنے، اور یہ اسلام کا بدترین دشمن اور بعد میں اسلام کا وفادار ترین فرد. تبدیلی انسان میں آتی ہے تو اتنی ہی بڑی آتی. اب آپ نے سمامہ گرفتار کر کے لایا جا رہا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت باندھے گئے. جیسے ہی مدینے میں داخل ہوا ہر آدمی نے پہچان لی، اور چونکہ ہر آدمی نہ صحیح تو تقریباً ہر خاندان اس شخص کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح متاثر ہوا تھا. ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد اس کے قبیلے کے ہاتھوں مارا گیا تھا یا زخمی ہوا تھا. تو سب کے ذہن اس کے بارے میں نفرت اور کینے کے جذبات تو ہیں. ایک طرح سے مدینے والوں کے لیے وہ دن خوشی کا دن بنا جب سمامہ ابن عثال کو گرفتار کر کے مدینے میں لایا گیا، اور ہر ایک کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نکل بھاگے تو اب تو اور بڑا خطرہ بنے گا مسلمانوں کے لیے. چنانچہ مضبوطی اور سختی کے ساتھ اس کو باندھا جائے لے کے چلا یہ پورا مجمع. راستے میں جو اس کو دیکھ رہا تھا اس مجمع میں شامل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ مسجد النبوی کے قریب یہ مجمع پہنچا. پیغمبر اسلام اپنے حجرے سے باہر، اتنا بڑا مجمع اور سامنے سمامہ ابن عثال، اسلام کا اتنا بدترین دشمن گرفتار شدہ نظر آ رہا. پہلے تو پیغمبر اسلام اس کی رسیوں کو دیکھا اور فوراً کہا کہ کس طرح تم نے اس کو باندھا، ایک انسان، اس کا بھی حق، اس کا بھی احترام. فوراً اس کی رسیوں کو ڈھیلا اور اس کے ہاتھ جو اس کی پشت پر باندھے گئے یہ طریقہ مناسب نہیں، ہاتھوں کو سامنے لا کے باندھا جائے. لوگوں نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول، یہ اتنا سخت ترین دشمن اسلام، ذرا بھی ہم نے کوئی نرمی کی اور یہ ہمارے ہاتھ سے نکل بھاگا تو دوبارہ یہ ہاتھ آنے والا نہیں. ایک مرتبہ بھی پتہ نہیں پکڑا گیا تو کیسے پکڑا گیا. پیغمبر اسلام نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بھاگ جائے تو بھاگ جائے، لیکن اس کی خاطر اس کو اذیت اور تشدد نہیں کیا جا سکتا، ہاتھ کھولو اس کے، رسیوں کو ڈھیلا کر کے باندھا جائے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، باندھنے کی کیا ضرورت، مقدمہ چلائیے اور فیصلہ کیجیے. یہ وہ شخص ہے جو اپنے قبیلے کو یہ حکم دے چکا تھا کہ کوئی مسلمان پکڑا جائے کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی فدیہ وغیرہ دے کے رہائی نہیں، قتل کر. تو ایسے آدمی کو باندھنے کا مسئلہ ہی ختم. پیغمبر نے کہا نہیں، یہ مسجد النبوی کے باہر جو کھجور کا ایک درخت لگا اس سے اس کو باندھ دو. پرانے زمانے کی مسجدیں جس کے اندر ایسی دیواریں ایسی کھڑکیاں ایسے دروازے نہیں ہوتی، تقریباً کھلی مسجد ہوتی، باہر بھی کوئی کھڑا ہو تو اس کو پوری مسجد نظر آتی. جس وقت لوگ اسے لے چلے تو پیغمبر نے کہا کہ ہمیں ٹھہرو، سماما کو مخاطب کیا، کہا کہ اے سماما میرے بارے میں تمہاری کیا رائے. اس نے کہا کہ سنو، اگر کہ میں گرفتار ہوں لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا. اے محمد، کس وقت تم سے زیادہ قابل نفرت کوئی چہرہ، تمہارے دین سے زیادہ قابل نفرت کوئی دین، اور تمہارے شہر سے زیادہ قابل نفرت کوئی شہر نہیں ہے میری نگاہ. پیغمبر مسکرائے اور کہا اچھا لے جاؤ اور اس کو کھجور کے درخت سے باندھ دو. اب یہ پورا دن اس کھجور کے درخت سے بندھا رہا، جو ضروریات ہیں کھانا وغیرہ آرام وغیرہ اس کی تو اس کو اجازت مل رہی. اگلے دن پیغمبر نے کہا کہ اچھا اسے پھر لے کر آؤ میرے پاس. مسجد میں اس کو لایا گیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلامی احکامات تدریجاً آئیں، ابھی تک مسجد میں کافر کے آنے پر پابندی نہیں لگی. وہ 9 ہجری جب سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں اور اس کے بعد یہ پابندی لگی کہ کسی بھی کافر اور مشرک کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ بادشاہی مسجد ہی کیوں نہ ہو اور آنے والا کسی علاقے کا حکمران ہی کیوں نہ ہو. شریعت کا یہ مسئلہ ہے، فقہ کا یہ مسئلہ، لیکن اس وقت یہ حکم اسلام کا نہیں آیا. تو خیر اس کو لے کے آیا گیا مسجد کے اندر. پیغمبر اسلام نے مسکرا کے پوچھا کہ ہے سمانو، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے میرے بارے میں. وہی 3 جملے اس نے دوہرائے کہ چہروں میں سب سے قابل نفرت، دینوں میں سب سے قابل نفرت، شہروں میں سب سے قابل نفرت. اور تینوں چیزیں پیغمبر کے حوالے سے بیان کی. پیغمبر نے مسکرا کے کہا اچھا اس کو جانے دو. دوبارہ رسی سے باندھ دیا گیا. اگلے دن پھر اس کو بلایا جا رہا اور تیسری مرتبہ اللہ کا رسول یہی 3 سوال ایک سوال کر رہا اور وہ اس کے 3 جواب دے رہا. اور وہی 3 جواب کہ جسے دہرانا بھی اب ذرا طبیعت پہ گرا لگ رہا. خیر تیسری مرتبہ بھی جب اس نے یہ جواب دیا دوسرے دن کے بعد، پیغمبر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کی رسیاں کھولو اور اسے آزاد کر دو اور اجازت دے دو کہ جہاں جانا چاہے جا سکتا. اصحاب رسول ایک ناقابل یقین جملہ سن رہے ہیں. اور کسی کے بارے میں ہوتا تو مان لیتے، لیکن وہ کہ جس کی 2 دن کی قید بھی اصحاب رسول کو بڑی مشکل لگ رہی تھی، ایسا شریف، ایسا فتنہ انگیز، اتنا بڑا دشمن اسلام، اتنے مسلمانوں کا قاتل اور پیغمبر اسلام. ہاں یہ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، سردار قبیلہ تھا، اپنی تلوار سے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، اپنے قبیلے والوں کو حکم دیا. خیر وہ ایک الگ قطعی بحث. پیغمبر اسلام آزاد کرنے کی بات کر رہے ہیں، کسی کو یقین نہیں آ رہا. اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایسا موسیقی ایک مرتبہ ہاتھ آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا جائے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہاں اس کو چھوڑ دو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. یہ کہہ کہ اس کو رہا کیا گیا. اب 3 دن پہ پیغمبر اسلام نے اسے مسجد کے بالکل سامنے رکھا بظاہر قید کر کے، لیکن رسیاں بڑی ڈھیلی، یہ گویا اس کی قید نہیں. اسے ایک موقع دیا جا رہا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو دیکھنے. 3 دن متواتر اس نے دیکھا، مسلمانوں کی عبادت، مسلمانوں کی نماز، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے ایثار، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی، مسلمانوں کا رسول سے محبت کرنا، مسلمانوں کا جذبہ اطاعت، پیغمبر اسلام کا اخلاق کہ ایسا بدترین دشمن، اور ایسے جواب دے رہا کہ نہ آنے والے کو بھی غصہ آ جائے پھر بھی نظر انداز کرنا. دیکھیے افراد افراد میں فرق ہوتا، کسی کو تقریر سنانا پڑتی ہے، کسی کے سامنے کردار کو پیش کرنا پڑتا. اللہ کا رسول خود الا سبیل ربک بالحکمہ کی تقریر اس وقت پیش کر رہا. اسے کوئی واضح نہیں کیا گیا، اسے کوئی خط نہیں دیا گیا، اس کے سامنے کوئی قرآن نہیں پڑھا گیا، اس کے سامنے اسلام کی کوئی تفصیل پیش نہیں کی گئی. یہ معلوم یہ خود سمجھدار، دشمن ہونا اور، لیکن بہرحال عقل مند ہے، دانا ہے، اپنے قبیلے کا شیخ ہے. خود دیکھ دیکھ کے وہ سمجھ جائے گا کہ اسلام کیا. اور نتیجہ یہی نکلا کہ مدینے سے وہ چلا گیا، مدینے سے چلا گیا، اپنے علاقے میں پہنچا اور اپنے علاقے میں پہنچ کے اس نے پہلا اعلان یہ کیا کہ ہے میرے قبیلے والے، اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق، کوئی پیسہ، کوئی قرضہ میرے اوپر باقی تو سب مجھ سے وصول کر لیا جائے، تاکہ بعد میں کوئی اسے یہ تانا نہ دے کہ شاید کافروں کا مال، جو مسلمان کو ایک اجازت مل جاتی کہ شاید مال کی ادائیگی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا. نہیں، پہلے سارے مالی معاملات کو صاف کر دیا کہ کسی کا کوئی قرض، کسی کا کوئی حق، کسی کا کوئی لین دین، کسی کا کوئی مال میرے ذمے، وہ وصول کر لے. سارے معاملات کو ٹھیک کیا اور اس کے بعد پھر مدینے آیا. مدینے شہر میں داخل ہونے سے پہلے رکا. مدینے کے اطراف میں جگہ جگہ باغات، جگہ جگہ کھیت، جگہ جگہ پانی کے چشمے. مدینے کے باہر رکا، غسل کیا، اپنے ساتھ نیا لباس لے کے آیا، پرانے لباس کو پھینکا، نیا لباس پہنا، شہر مدینہ میں داخل ہوا. مسلمان جو اب تک چند دنوں پہلے وہ حیرت کے اس جھٹکے سے نہیں سمجھے کہ ایسے دشمن کو رسول نے کیوں چھوڑ دیا، حیرت کا دوسرا جھٹکا ان کو لگا کہ وہی دشمن ایک مرتبہ پھر ہمارے شہر میں داخل ہو رہا. اس کی شکل دیکھتے ہی لوگ اس کے ساتھ چلنے لگے. چلتے چلتے وہ مسجد النبوی تک پہنچا. پیغمبر اسلام اسے آقا دیکھتے ہیں مسکراتے. وہ آ گئے، پیغمبر بالکل خاموش. ایک مرتبہ اس نے آنے کے بعد یہ قاہد قاہد کہ اے عبداللہ کے بیٹے محمد، اس مقام پہ جا کے بیٹھ جا جہاں وہ تو دو مرتبہ بیٹھا جب مجھے اپنے پاس بلوایا. پیغمبر منبر کے قریب وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں اس سے پہلے دو مرتبہ اسے پیغمبر نے بلا کر سوال کیے. وہاں جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دے کہ اس ان دو دنوں وہ جہاں جہاں بیٹھے تھے آج بھی وہیں جا کے بیٹھ جائیں. پیغمبر نے کہا کہ بھائی تم لوگ جہاں جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھ جاؤ. وہ سارا مجمع بیٹھ گئے اور کہا کہ بس میری تیسری خواہش یہ کہ وہی سوال مجھ سے پھر کر لیا جائے جو اس سے پہلے تین مرتبہ کیا گیا. پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال. تو ایک مرتبہ وہ کہتا کہ اس سے پہلے میں نے تین مرتبہ اس سوال کے تین جواب دیے اور آج میں اس کا چوتھا جواب دے رہا ہوں کہ اے عبداللہ کے بیٹے محمد، اس وقت اس دنیا میں تیرے چہرے سے زیادہ قابل احترام کو چہرہ میری نگاہ میں نہیں، تیرے دین سے زیادہ بہترین کوئی دین نہیں، اور تیرے شہر مدینہ سے زیادہ کوئی پسندیدہ شہر میری نگاہ میں نہیں. درود بھیجے محمد والا. حکمت لوگوں کو اسلام کی جانب لانے کا طریقہ. کبھی واقعاً ضرورت پڑتی ہے خطاب اور کبھی ضرورت پڑتی ہے کردار کی. اس سمامہ کے سامنے اگر خالی گفتگو کی جاتی تو یہ مسلمان نہ ہوتا. پیغمبر نے اسے اپنے کردار اور اسلامی معاشرے کی ایک جھلک دکھائی. ایک مرتبہ آ کے کہتا کہ آپ کے چہرے سے پسندیدہ چہرہ، آپ کے دین سے زیادہ بہتر دین، اور آپ کے شہر سے زیادہ جس سے میں محبت کروں ایسا کوئی شہر اس دنیا میں نہیں. یہ کہہ کے اسلام قبول کیا. پیغمبر سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول، اب تو میں آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا لیکن اتنی مجھے اجازت دے دی کہ جس عمرے پہ جا رہا راستے میں گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا اس عمرے کو جا کے مکمل بھی کروں اور مکے والوں کو بتا بھی دوں کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں. پیغمبر نامکمل عمرے کی تفصیل کی اس کو اجازت دی. مدینے سے نکلا، سیدھا مکہ میں داخل ہوا اور جس وقت مکے میں داخل ہوا اور خانہ کعبہ کا طواف اور سعی کر کے اپنے عمرے سے فارغ ہوا، سردارہ نے مکہ اس کے استقبال کو آیا. اس کی اہمیت آپ سن چکے کہ مکے کو تمام اناج اس کے علاقے سے ملتا. اس نے ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ اے مکے کے سرداروں، اب مجھے وہ پہلا والا سمامہ اتنے آسان نہ سمجھنا، اسلام لا چکا ہوں اور یہ میرا اعلان کہ آج کے بعد میرے علاقے سے ایک دانہ گندم اور ایک دانہ جو تمہیں نہیں ملے گا. مکے والوں نے اس کو شروع میں مذاق سمجھا، اپنے قبیلے پہنچے. قبیلے والوں نے تھوڑا سا احتجاج کیا کہ یہ تو ایک طرح کا، جہاں مکے والوں کا مسئلہ حل ہو رہا تو وہاں قبیلے والوں کا بھی بزنس کاروبار، مسلمان یہ ہوا ہے اس کا باقی قبیلہ تو نہیں، اور اگر مسلمان بھی ہو جائے تو کیا. ہمارے یہاں پکے پکے مومن بھی کہتے ہیں کہ اسلام مسجد تک دکان میں اسلام کی بات نہ کریں، نماز پڑھ دیں گے یہاں پہ، ہم کو خوراک کرنے دیجئے. تو یہ تو بالکل نئے مسلمان ہوتے. اگر یہ بھی یہ کہہ دیتے کہ بھائی اسلام ہم لے آئیں لیکن اپنا بزنس کیوں کھوٹا کر، اور بزنس بھی وہ جو اسلام میں حرام نہیں، جو اسلام میں گناہ نہیں. پیغمبر نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ مکے والوں سے تجارت نہ کرنا، لیکن بس اس کا جوش ہے ایمان. ایک مرتبہ کہتا کہ اے میری قوم اور قبیلہ، خبردار ایک دانہ گندم اور ایک دانہ جو جہاں سے مکے تک میں جانے پائے. ایک مرتبہ مکے والوں کی سپلائی لائن کٹ گئی اور غذا کی وہاں کمی ہو گئی. یہاں تک وقت آ گئے کہ مکے والے، آپ کو معلوم کہ کتنی اونچی ان کی ناک تھی، کتنے متکبر، کتنے مغرور تھے، لیکن حالت یہ ہو گئی کہ بھوک سے مرنے لگے. اپنا خصوصی قاصد اس کے پاس نہیں بھجوائے. اندازہ ہو گئے کہ یہ کتنا سخت مسلمان, یہ اپنے اصولوں میں کتنا ڈٹا رہنے والا. چنانچہ سیدھا پیغمبر کے پاس قاصد گیا, مکے والوں کا خط لے کر, اور کہا اب اس وقت خط کا انداز مختلف, یہ ہمارے چچا کے بیٹے قریش ایک دوسرے کو چچا کا بیٹا کہتے ہیں, آئے ہمارے چچا کے بیٹے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے برابر دار اور رشتے دار اور ان کی اولاد بھوک سے مر جائے؟ پیغمبر اسلام اس قاصد کو یہاں واپس کی اور دوسرے قاصد کو فوراً نجد بھجوایا اور کہا کہ خبردار ہے سماما, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اس طرح سے غذا بن کر کے کسی کو بھوکا نہیں مارنا. جب پیغمبر کا خصوصی حکم اس کے نام پہنچا تب جا کے اس نے ایک مرتبہ مکے والوں سے اپنی تجارت کو شروع کیا. تو ایک, اب میں روم اور ایران کے بادشاہوں سے اس کو نہیں ملا رہا ہوں, لیکن باقی جو یمامہ تھا اردن کا حکمران ان جیسا یہ بھی ایک سردار, لیکن وہاں حالت یہ کہ اقتدار کے لالچ اور حکومت کے ڈر, حکومت کی خواہش اسلام سمجھ میں آ گیا قبول کرنے سے انکار کر رہے, اور کہا اس نے اپنے اقتدار ہی کو ایک ذریعہ بنانا چاہا تبلیغ اسلام کا اور کافروں کو شکست دینے کا. یہ دوسری بات کہ اسلام ایسے طریقہ کار کا مخالف, وہ کمیونزم جو کہتا کہ مقصد اگر نیک ہے تو ذریعہ کوئی بھی اختیار کرو کوئی حرج نہیں. اسلام کہتا ہے کہ نیک مقصد کے لیے ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے, ذریعہ بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ سمامہ ابن قتال عتدی تھا جس کا واقعہ سن 7 ہجری اس اعتبار سے ایک نمایاں واقعہ بنا کہ خطوط کے ذریعے پیغمبر نے وہاں اسلام پہنچایا اور کردار کے ذریعے یہاں. اور ہمیں یقین کہ ایسے اور کئی واقعات ہوں گے, لیکن کیونکہ سیرت کی کوئی کتاب اتنی مکمل لکھی ہی نہیں جا سکتی, اس لیے نمونتاً علماء نے یہی ایک واقعہ نقل کیا. اور اس کے فوراً بعد سن 7 ہجری کا ایک اور واقعہ پیش آیا. سن 7 ہجری میں اس کے بعد ایک واقعہ وہ پیش آ رہا جس پر 1400 سال علماء اسلام میں یہ بحث چلی آ رہی کہ کیا وہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ بحث چلی آ رہی ہے, ایک عجیب واقعہ. اکثر شیعہ علماء کے نزدیک واقعہ تو صحیح مگر اس کی کچھ تفصیلات سے انکار کیا گیا. یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ کہ جس کے بہت سارے دیگر بھی اخلاقی پہلو. کون سا واقعہ؟ خیبر کی لڑائی. 7 ہجری کے واقعات چل رہے ہیں, خیبر کی لڑائی اختتام کو پہنچ چکی. چنانچہ یہودیوں کی کمر اس طرح ٹوٹ گئی کہ اب دوبارہ وہ سر نہیں اٹھا پا رہے. خندق کی لڑائی کی شکست کے بعد کفار مکہ بھی اپنے آپ میں اتنا حوصلہ نہیں پا رہے کہ مدینے پہ حملہ کیا جائے. لیکن دونوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز اب اسلام پھیلتا جا رہا, اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا. تو ایک نیا طریقہ سوچا گیا. یہ طریقہ ایک چھوٹے سے طریقے کی تکرار تھا. بالکل شروع اسلام جب اسلام بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا, اس وقت ابتدا میں قریش نے ایک خاص طریقہ اختیار کیا تھا, اور وہ تھا پیغمبر اسلام کو نظر لگا کے تبلیغ سے روکنے کا طریقہ. اب اتنا طاقتور حافظہ علماء اور مراجع کے علاوہ کس کا ہوتا کہ آپ کو 100 تقاریر پہلے کی 20ویں یا 21ویں تقریر یاد دلائی جائے, تو اس کو چھوڑ دیجیے. مختصراً یہ کہ جب شروع شروع میں اسلام پھیل رہا تھا تو قریش نے تلوار نہیں اٹھائی تھی, قریش نے کوڑے اختیار نہیں کیے تھے, بلکہ شروع میں کوشش یہ کی گئی تھی کہ چھوٹے پیمانے پر ہی اس اسلام کو روک دیا جائے. چنانچہ پیغمبر قرآن کی تلاوت کرتے تھے, تالیاں بجنے لگتی تھی. پیغمبر قرآن کی تلاوت کرتے تھے, روم سے قصہ کہانیاں سنانے والے بلا کے بٹھا دیے جاتے تھے, ادھر قرآن پڑھا جائے ادھر قصے کہانیاں. پیغمبر اسلام تلاوت قرآن کرتے اور باقاعدہ روئی لا کے حرم میں تقسیم کی جاتی تھی کہ اپنے کان اس سے بند کر لو. کس طریقے سے اسلام کی مخالفت تھی؟ تو انہیں میں ایک طریقہ وہ بھی تھا کہ عرب ایک شروع سے ایک رواج چلا آ رہا, وہ ہے نظر لگنے اور نظر لگانے. کچھ لوگ مشہور تھے اس معنی کہ وہ جسے بھی گھور گھور کے دیکھتے تھے اسے نظر لگ جاتی, اور اسلام نے اس چیز کو مانا ہے اس چیز کو کہ نظر لگنے میں حقیقت, اور اس کا طور اور اس کی دعائیں اور اس کے طریقے خود مفاتیح الجنا کے حاشیے میں آپ کو نظر آئیں گے. تو کچھ ایسے خاص لوگوں کو بلایا گیا جن کا یہ دعویٰ کہ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے کوئی کسی کو نظر نہیں لگا سکتا. وہ آ کے حرم میں بیٹھتے, پیغمبر قرآن پڑھتے, وہ پیغمبر کو گھور گھور کے دیکھا کرتے. اور یہ اتنا شروع کا واقعہ کہ قرآن کی جو دوسری وحی, تیسری وحی, قرآن کی پہلی وحی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق کی پانچ آیتیں, دوسری وحی ہے سورہ مدثر کی پانچ آیتیں, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, اور تیسری وحی ہے سورہ قلم. سورہ قلم تیسرا سورہ اور بالکل شروع میں آیا ہوگا, اس کی آخری دو آیت. وہ آخری دو آیت خاص نازل اس لیے کی گئی کہ اے رسول ان آیتوں کو پڑھا کرو تاکہ یہ نظر لگانے والے تمہیں نظر نہ لگائیں. اور آج بھی ہر نماز صبح کے بعد 7 مرتبہ ان آیتوں کو پڑھنا یہ بہترین علاج مانا گیا لوگوں کی نظر سے بچنے کا. سورہ قلم جو 29ویں پارے میں سورہ ملک کے فوراً بعد, اس کی آخری دو آیت, انقلاب ایران کے بعد بہت زیادہ یہ آیتیں تلاوت کی جانے لگی, جب ساری دنیا اسی طرح سے ایران کے انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے کوشش کر رہے. یہ بالکل ابتدا کا طریقہ ناکام رہا. اور اس بات کو گزر گئے ہیں تقریباً 18 سال. اب آ گیا ہے 7 ہجری کا سن. ان تمام چیزوں میں ناکام ہو کر پھر قریش نے تشدد شروع کیا, مظالم شروع کیے, کوڑے مارنا شروع کیے, گلے میں رسی باندھنا شروع کی مسلمانوں کی, ان کی کمر کو لوہے کی سیخوں سے داغا گیا. وہ ہجرت کر کے حبشہ گئے, پھر پیغمبر کے خلاف مخالفتیں, اور 18 سال گزر گئے نظر لگانے والے واقعے. یہاں تک کہ ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی. نہ کوڑے مسلمانوں کو روک سکے, نہ گلے کی رسی روک سکی, نہ سینے پہ پتھر کا کوٹا جانا اسلام سے روک سکا, نہ نیزے, نہ برچیاں, نہ تیر, نہ تلوار, نہ بدر, نہ احد, نہ خندق, اسلام پھیلتا چلا گیا. آخر گھوم کر پھر قریش وہیں پہ پہنچ کہ جہاں سے ایک طرح سے بات شروع ہوئی, جب کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے. ادھر یہودی بھی تڑپے جا رہے ہیں اور ادھر قریش, ان دونوں کی مشترکہ سازش پیغمبر اسلام پر جادو کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. پیغمبر اسلام پر جادو جو تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ, بعض علماء نے کہا کہ 6 ہجری, لیکن اکثر علماء قائل ہیں کہ یہ 7 ہجری کا واقعہ جو ہمارا اس وقت کا موضوع چل رہا. اور اس کے اس یہودی کو جس کا نام تھا لبید ابن اعصم, لبید ابن اعصم, اسے ایک مانا ہوا جادوگر تھا مدینے کا, اسے منتخب کیا گیا. یہ خود یہودی, یہودیوں نے اسے دولت دی, قریش مکہ نے بھی 300 دینار دینے کا وعدہ کیا کہ اب اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا اسلام کو روکنے کا. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں جن علاقوں میں حسد, جلن, ایک دوسرے سے جلسی بہت زیادہ ہوتی, وہاں ہمارے یہاں آج کے صاحبان ایمان وہ بھی اسی جادو کو استعمال کیا کرتے. کسی گھر میں شوہر بھی خوشحالی کی زندگی گزار رہے, حاسد کو یہ منظر کبھی پسند نہیں آ سکتا. کسی نہ کسی طرح سے اس گھر کے سکون کو ختم کرنا, تو اور بہت سارے طریقوں کے ساتھ چغلی کرنا, غیبت کرنا, تہمتیں لگانا, ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرنا, ایک طریقہ جادو کا بھی ہوتا. اب یہ ایک الگ بحث کہ کیا آج کے زمانے میں اس قسم کے ماہر جادوگر ہیں یا نہیں. اسلام جادو کی حقیقت کو مانتا, اسلام جادو کے گناہ کو تسلیم کرتا. یہ کہتا ہے کہ جادو ہو سکتا, جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں. معصومین کی روایتیں بھی, قرآن کی آیتیں بھی ہیں, تاریخ کے واقعات بھی ہیں, جس میں ایک یہ سیرت رسول کا واقعہ. لیکن یہ بتا دیا جائے کہ قریش مکہ اور یہودان مدینہ جو پیغمبر اسلام پہ جادو کروانے جا رہے ہیں, ان کو اتنا تعجب نہیں ہوتا ہے جب ہم آج کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. کسی کا کاروبار روز بروز ترقی کر رہا, برداشت نہیں ہو پاتا دوسروں سے کسی نہ کسی طریقے سے اسے نقصان پہنچانا. یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ اسلام ایک اعتبار حسب بدترین گناہ, اس لیے ایک عجیب حدیث ہم کو نظر آتی. ایک طرف محبت علی کا وہ مقام بتایا گیا اور بالکل اس سے پیرالل نگیٹو حسب کی یہ خرابی بتائی گئی, یا محبت علی کے بارے وہ مثبت یا پازیٹو روایت ہے کہ حب علی یا کل سنو کما تاب نار الحطب. ٹھیک ہے, الفاظ بالکل وہی, معصوم کا جملہ, بلکہ رسول کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی. کہ ہاتھ میں لکڑی ڈال دو تو لکڑی ختم ہو کے رہ جائے. لیکن اب جب نیکیوں میں افضل ترین نیکی بنی محبت علی, بالکل اسی معیار کا گناہ الحسد یا کل الحسنا کما تاکل النار العطف. حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا اس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی. ایک طرف ہم نے دیکھا کہ فضائل نیکیوں واجبات میں حسنات میں اخلاقیات سب سے افضل عمل محبت علی کو قرار دیا گیا, تو انہی الفاظ کے ساتھ پھر بدترین گناہ حسد کو قرار دیا گیا. ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ اگر ادھر محبت علی تو ادھر دشمنی علی ہونا چاہیے بدترین گناہ, وہ بات صحیح. حسد ہی سبب بنا تھا کہ لوگ علی کے دشمن بنے تھے, تو حسد جو ہے دشمنی اہل بیت خود بخود اس کے اندر شامل ہو گئی. اہل بیت نے معاذ اللہ کوئی کمی تھی, کوئی خرابی تھی, کسی کو کوئی نقصان پہنچایا تھا کہ لوگ ان کے دشمن ہو گئے؟ یہی مسئلہ حسد کا مسئلہ تھا. یہ اتنے اچھے کیوں, یہ اتنے بہتر کیوں, ہم ان جیسے کیوں نہیں بن پا رہے؟ تو بجائے اس کے کہ اپنی خرابی کو دیکھتے, جس طرح بجائے اس کے کہ اگر اس کے گھر میں سکون ہے تو ہم اپنے گھر میں وہ ماحول لے کے آئیں, نہیں اس کے گھر کا سکون بھی ختم کرنا, بجائے اس کے کہ وہ کاروبار میں ترقی کر رہا ہم بھی کچھ محنت و کوشش کریں, جی نہیں اس کے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دینا. یہی دشمنان اہل بیت کا طریقہ تھا. تو خیر حسد بدترین گناہ قرار پاتا, اور اس کے بارے میں علماء نے اور بہت ساری چیزوں کے علاوہ ایک چیز بتائی کہ حسد ام الذنوب ہے. شاید یہ معصوم کا جملہ بھی کہ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو خود ایک گناہ نہیں بلکہ گناہوں کی ماں. جب سینے میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی تو گناہ پر گناہ مومن سے ہونے لگتے. غیبت حسد ہی کی وجہ سے کی جاتی, جس سے حسد نہ ہو اس کی غیبت نہیں ہوتی. تہمت حسد ہی کی وجہ سے لگایا جاتا, کسی پہ غصہ حسد ہی کی وجہ سے آتا, سینہ اور دشمنی حسد ہی کی وجہ سے رکھی جاتی. یہاں تک کہ یہ جادو جیسا بدترین گناہ, جادو کسی کے خلاف کیوں کروایا جاتا؟ حسد ہی کی وجہ سے کروایا جاتا. کہ جادو ایک ایسا گناہ کہ جس کے بارے میں ہمارے بعض مجتہدین کا یہ فتویٰ کہ جادو کی توبہ بھی قبول نہیں ہے دنیا کی حد تک, اور دلیل لاتے ہیں پیغمبر کے اس جملے سے. ایک خاتون آئی پیغمبر کے پاس, جب مسلسل یہ جادو کی برائی اور مذمت ہونے لگی تو ایک خاتون آتی ہے پیغمبر کے پاس اور سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول, میرا شوہر میرے حقوق کو ادا نہیں کرتا, گھر کی جانب توجہ نہیں دیتا, کوئی پرواہ اسے نہیں ہے کہ وہ شادی کر کے لایا ہے, عورت گھر میں ہے جس کے تمام حقوق اسے ادا کرنا, تو فقط اس لیے کہ جو میرا جائز حق ہے وہ حاصل کروں, باقی ساری کوششیں ناکام ہو گئی. تو میں ایک جادوگر کے پاس گئی اور اس سے جادو کروایا فقط اس لیے کہ شوہر کے دل میں میری محبت پیدا ہو اور وہ جو میرا جائز حق ہے. جیسے فرض تھی کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا, وہ قرضہ کھا کے بیٹھ گیا, اب ہمیں اس سے کچھ اور نہیں چاہیے, فقط اپنا پیسہ اس سے واپس لینا ہے, تو جا کے جادو کروا اور کہیں کہ ہاں اس سے ایک پائی بھی زیادہ نہیں, جادو نہیں کروا رہے کہ اپنی دکان کی چابی لا کے ہم کو دے دے, نہیں فقط جو ہمارا پیسہ ہے وہی لا کے ہم کو دے. یہ خاتون کہہ رہی کہ اللہ کے رسول میں نے فقط اس لیے جادو کروایا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ روایت کے جملہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے, اف لکی اف ہو تیرے اوپر, فقط صدرت اس ارض و السماء, تو نے زمین و آسمان کو گندا کر کے اور نجس کر کے رکھ دیا, اور ولعنت کل ملائکۃ ارض السماء, یہ زمین اور آسمان کے سارے فرشتے تجھ پہ لعنت کر رہے ہیں, دور ہو جا میرے پاس سے. وہ عورت گئی اور پیغمبر کو پھر کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول آپ کے جملوں کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے اپنی پوری زندگی کو بدل دیا, ٹاٹ یا کھچر کا کپڑا پہن کے سلوا کے پہن لیا, مسلح پہ جا کے بیٹھ گئی. اور عرب میں اپنے آپ کو برا بھلا کہنے کے بعض اوقات آدمی خود اپنی مذمت کرتا کہ کیوں مجھ سے یہ غلطی ہو, تو عربوں میں خصوصاً عورتوں میں ایک رواج تھا کہ اپنے سر کے بال بہت چھوٹے کروا لیے جاتے, یعنی اپنے آپ کو بدنما بنایا جاتا, اور بیوٹی پارلر والے چھوٹے بال نہیں بلکہ اتنے چھوٹے بال کہ تقریباً گنجا ہونے کے برابر, اپنے آپ کو بدنما بنایا جاتا فقط اس لیے کہ خود اپنے آپ کو سزا دی جائے. اللہ کے رسول وہ اتنا پشیمان ہوئی اپنے گناہ پر, تو آپ نے کہا تو اتنا اس سے ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو خود سزا دینا شروع کر دی, اچھا لباس پہننا چھوڑ دیا, وہ جو بوریاں آتی اس بوریوں کا لباس اس نے سلوا لیا اور اپنے آپ کو تقریباً گنجا کروا لیا. مصلے پر بیٹھ کے لیے سوائے رونے اور نماز کے کچھ نہیں. پیغمبر اسلام نے کہا پھر وہ جہنم میں جائے. اب یہ جو روایت اس کے بعد علماء میں بحث ہوئی کہ آخر یہ کس بھائی توبہ کے بعد تو ہر گناہ معاف ہو جاتا تو پیغمبر اس کے بارے میں کیوں کہہ رہے اتنا رو رہی نماز پڑھ رہی. تو بعض علماء جس میں خصوصیت کے ساتھ ملا محسن فیض کاشانی کا نام نمایاں ہمارے مراجے میں سے ایک مرجے ان کے حالات اس سے پہلے سیرت رسول کی 122 تقاریر سے پہلے حالات علماء پر 22-23 تقاریر ہوئی ان میں ایک تقریر ملا محسن فیض کاشانی پر تھی. تو وہ ان مراجے میں سے ایک تھے جن کا فتویٰ یہی کہ جادو وہ گناہ جس کی توبہ آخرت میں قبول ہوتی دنیا میں اس آدمی کو قتل کرنا واجب. جیسے سلمان رشدی جیسا کیس وہ لاکھ توبہ کر آخرت میں توبہ قبول ہوگی دنیا میں توبہ کے باوجود اس کی گردن کو اڑایا جائے گا. تو بعض ایسے فقط اپنے کسی فائدے کے لیے جادو کیا ہوتا تو ٹھیک مگر اس نے جادو کروایا اپنے شوہر کو تو گویا یہ ظلم ہوا شوہر کو اور حقوق الناس کی توبہ یہ کہ رونے اور گڑگڑانے کے ساتھ اپنے شوہر سے جا کے معافی مانگی. وہ معافی اس نے نہیں مانگی تو حقوق الناس ہم کسی کے 10,000 کھا کے بیٹھ اور ادا کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں اللہ سے رو رو کے توبہ کریں وہ توبہ قبول نہیں. وہ کیس یہاں پر بھی خلاصہ یہ کہ اسلام میں اس کو اتنا بدترین گناہ مانا گیا. مومن کو تو کبھی اس جانب قدم بڑھانا ہی نہیں چاہیے. البتہ وہ یہودان مدینہ اور قریش مکہ وہ تو یقیناً جب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہ رہا پیغمبر کو روکنے تو سنسار ہجری لبے کتنے آسم کو ملا کر پیغمبر کو زہر دینے پیغمبر پر زہر اور جادو کرنے کے بارے میں سوچا گئے. اب یہ طویل بحث ہے علماء کہ کیا نبی پر جادو کیا جا سکتا ہے. شیعہ علماء کے پاس تو اس سلسلے میں دو نظریے. ایسا کوئی جادو نبی پر نہیں ہو سکتا جس سے نبی کی عقل یا ہوش و حواس کو نقصان پہنچ جائے. لیکن بعض مسلمان فرقوں نے کہا کہ نبی پر ایسا بھی جادو کیا جا سکتا کہ نبی کے ہوشتل ہو جائے یا نبی کی عقل کچھ عرصے کے لیے کام کرنا چھوڑ دے. ایک ایسا موضوع کہ جس کی تردید کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ کتنا خلاف شرع اور خلاف عقل نظریہ ہوگا. لیکن اب بات ہو رہی ہے شیعہ علماء کی کہ نبی پر سارے شیعہ علماء متفق ہیں کہ ایسا جادو نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبی کے ہوش و حواس جاتے رہے معاذ اللہ یا عقل کو نقصان پہنچ جائے. لیکن ان دو سے ہٹ کر کیا ایسا جادو کہ فقط جسمانی کمزوری ہو جیسے جادو کے علاوہ نبی کے جسم پہ تلوار لگ سکتی. اب جتنے ملزم کی تلوار مولا سے لگی شہداء کربلا کا واقعہ امام مظلوم کا تلوار سے شہید ہونا جیسے نبی اور امام بیمار پڑ سکتے ہیں. حسنین کی بیماری تو اتنی مشہور تھی اس کے بعد وہ نظر ہمارے سامنے آئی جو سورہ دہر کی شان نزول بنی. اس کے علاوہ بھی پیغمبر اسلام کی بیماری کے بعد واقعات. تو جب نبی اور امام دنیاوی تلوار پتھر سے زخمی ہو سکتے ہیں اور بیمار ہو سکتے ہیں تو بعض علماء کا کہنا کہ جادو ہوش و حواس نہیں عقل نہیں بلکہ عام بیماری کہ بیمار ہیں کمزور ہیں کچھ عرصے کے لیے. جیسے اللہ کا رسول اپنی وفات سے پہلے کئی دن اتنا بیمار کہ مسجد میں نہ آ سکا. لیکن بعض شیعہ علماء کہتے ہیں کہ ایسا جادو بھی نبی کے اوپر ممکن نہیں. علم کلام کی ایک بحث جس کی تفصیلات میں جانا ہمارا مقصد نہیں. صرف یہ جملہ بتانا کہ یہ طے شدہ بات ہے تشیع کے نزدیک کہ جادو نبی کی عقل اور ہوش و حواس سے کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس کے بعد یہ واقعہ چلتا کئی انداز سے روایت آئی. تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا کافی کہ بعض علماء کہتے ہیں مورخی اب یہ بات عقیدے والی نہیں اب مورخ کا کام تاریخ لکھنے والے کا کہ خود عبید ابن عاصم نے پیغمبر پہ جادو کی اور زیادہ مشہور ہے کہ وہ نہیں اس کی بیٹیوں کو ملایا گیا جو اپنے باپ سے جادو سیکھ کے خود بھی بڑی ایکسپرٹ ہو چکی تھی. لیکن جادو جب کیا جاتا تو عام طور پر جس آدمی پہ جادو کیا جا رہا جس پہ جادو کیا جا رہا جادو کا اس سے کوئی نہ کوئی کنیکشن یا ربط ہونا چاہیے. چنانچہ کبھی جادو اس قسم کا ہے کہ کوئی مجسمہ یا گڑیا بنا کے اس میں سوئی لگا دی. کبھی جادو ایسا ہے کہ اس تکیے میں یا اس کے لباس میں کوئی چیز رکھ دی گئی. اور زیادہ تر جو جادوگروں کا طریقہ مشہور وہ یہ ہے کہ اس کے بال وغیرہ اگر مل جائیں تو ان کا جادو آسانی سے ہوتا. لبید ابن عاصم یا اس کی بیٹیوں کا واقعہ علامہ مجلسی نے بھی حیات القلوب کی جلد دوم میں لکھا، لیکن تفاسیر میں اس کی زیادہ تفصیل آئی. علامہ مجلسی تفسیر میں نہیں گئے، اصل موضوع یہ تفسیر کا، کیونکہ قرآن کے آخری دو سورے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جن کو ملا کر معوذتین کہتے ہیں، وہ اسی جادو کے واقعے پر نازل ہوئے. تو وہاں پہ یہ تفصیل آتی ہے کہ لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے پیغمبر اسلام پہ جادو کرنا چاہا، 300 دینار یا خاصی بھاری بھرکم رقم یا 5 روپے 10 روپے لے کے لوگ جادو کرنے کو تیار ہو جاتے، تو 300 دینار ایک خاصی بھاری بھرکم رقم، وہ لڑکیاں اس لالچ میں آ گئیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جادو کرنے کے لیے انہیں پیغمبر اسلام کے جسم کا کوئی حصہ چاہیے، خصوصاً بال. پیغمبر کے گھر میں یہودیوں کا ایک بچہ آ کے اکثر کھیلا کرتا ہے، اور وہ پیغمبر کی شان رحمت اور بچوں سے محبت کہ پیغمبر اس کو آنے دیتے ہیں. ان لڑکیوں نے، اب یہ لفظ لڑکی بار بار آ رہا، لیکن یہ لڑکیاں بھی اچھی خاصی بڈھیاں تھیں، جو تاریخ میں ان کی عمر لکھی کہ 50-55 سال کی ان کی عمریں. لبید کی ان بیٹیوں نے اس یہودی لڑکے، یہ بھی یہودی وہ بھی یہودی، ایک محلے کا رہنے والا، اسے لالچ دے دی اور کہا کہ جس کنگھے سے پیغمبر اسلام کنگھی کیا کرتے ہیں، کسی طرح وہ کنگھا اس وقت لے کے آ جانا جب پیغمبر کے کچھ بال اس کے اندر الجھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی تقریباً ہر اس مسلمان کو معلوم ہے جو سنت نبویہ کو پڑھتا رہتا، کہ پیغمبر کنگھی کرنے سے انتہائی اہم سنت قرار دیتے، اور پیغمبر کے مسلح یا جائے نماز میں کنگھی ہر وقت رہتی. باقی کنگھی کے علاوہ کہ ہر نماز اس وقت نماز شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول، پہلے کنگھی کرتے ہیں، جو کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام و السلام سورہ آراب کی اس آیت کی تفسیر ہی یہ بتا رہے ہیں. وہ جو آیت حضور زینہ تکن عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے موقع پہ اپنے آپ کو زینت دو. معصوم کہہ رہے اس کا مقصد ہی ہے کہ ہر نماز سے پہلے اپنے بالوں میں کنگھی کرو. اللہ کا رسول روزانہ 40 مرتبہ کنگھی کو اپنے سر اور داڑھی کے بالوں میں پھیرا کرتا. پرانے زمانے میں لکڑی کی کنگھیاں ہوتی. ان لڑکیوں نے اس بچے کو لالچ دے دی. وہ بچہ جسے پیغمبر نے اجازت دے رکھی کہ وہ پیغمبر کے گھر میں آئے، اجرے میں آئے، پیغمبر سے کھیل، وہ ایک مرتبہ آیا اور موقع کہ اس کنگھی کو لے کے چلا گئے. الفاظ صرف کتابوں والے بیان ہو رہے ہیں، ورنہ ہر ایک کو معلوم کہ سارا واقعہ پیغمبر کے علم میں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کس انداز سے اس کا نتیجہ نکلے. خیر وہ لڑکا یہ بات کنگھی اور بال لے کے گئے. لبید ابن عاصم کی بیٹیوں جادو کرنے کے لیے کچھ مل گیا، سنا کہ ان بالوں اور اس کنگھی کو کھجور کی ایک درخت کی چھال میں لپیٹا گئے، اور ساتھ میں وہ رسی رکھی گئی جس کے اوپر جادو پڑھ پڑھ کے انہوں نے 11 مرتبہ گرہ لگائی تھی. گرہ لگانا، اب آج کل تو پتہ نہیں، جادوگر بھی بڑے ماڈرن ہو چکے ہیں، شاید کوئی اور طریقہ جادو کا ہو، لیکن پہلے زمانے میں کوئی جادو بغیر گرہ لگائے نہیں ہو سکتا. یہی امام کا جواب بھی تھا اس آدمی کہ ایک معصوم کے پاس ایک آدمی پہنچا تھا، مولا میرا طویل عرصے تک جادو کا پیشہ رہا اور میں بہت ہی ماہر جادوگر، سارا پیسہ بھی اس کا ہے، حج بھی اسی سے کیا، اب مجھے پتا چلا کہ آپ اس کو حرام کہتے ہیں، میں بڑا پشیمان، مولا میں کیا کروں کہ میرا گناہ معاف ہو جائے. امام نے کہا حلن ولا تقص، گرہ کھول سکتے ہو، گرہ لگا نہیں سکتے. یہ بے عین ہی یہی امام کا جملہ، جس سے یہ محسوس ہو رہا دو باتیں اس سے ظاہر ہوں، ایک فقہی مسئلہ اور ایک یہ جادو کا مسئلہ، کہ جادو کے لیے شاید گرہ لگانا ضروری ہوتا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ماڈرن زمانہ، پہلے زری میں بھی ہم کو رسیاں اور دھاگے نظر آتے تھے، باقاعدہ تالے نظر آتے ہیں، تو اسی طرح جادوگروں کا بھی کیا اصول ہے وہ ہم کو نہیں معلوم. لیکن امام کا یہ جملہ کہ گرہ کھول سکتے ہو لگا نہیں سکتے، ایک طرف یہ بتا رہا ہے کہ شاید جادو میں یہ لازم، پیغمبر پہ جو جادو کیا گیا اس میں گرہ لگائی. معصوم کی اس حدیث سے ایک فقہی مسئلہ بھی نکلا کہ جادو کرنا حرام، لیکن جادو کا توڑ وہ جائز، البتہ اسی طرح جس طرح شراب جائز ہوتی تھی. شراب سب جائز ہوتی جب انسان مرنے کے قریب اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہ ہو جان بچانے، تو اسی طرح سے اگر جادو کسی پر کیا جائے لیکن دعا تعویذ آیات قرآنی سے اس کو جواب ملتا، اس کا علاج ہو سکتا، تو پھر جادو کا جواب جادو حرام رہے. ہاں جب کوئی راستہ نہ ہو
صرف یہی ہے راستہ کہ دعا آیتیں تعویذ بھی کام نہیں آ رہے, سب ایک اجازت ہے کہ جادو کو جادو سے توڑ سکتے, ایک الگ موضوع. تو یہ رسی میں 11 جرحیں لگائی, اس کے ساتھ کنگھی پیغمبر اسلام کے بعد, جن کو کھجور کے چھال میں لپیٹا گیا. اب یہ جادو کا ہمیشہ یہی مسئلہ کہ یہ چیز کسی کے ہاتھ میں نہ آئے ورنہ جادو ٹوٹ جائے. تو ان لڑکیوں نے, ایک کنواں تھا بنو سریخ کے قبیلے, وہ کنویں کے اندر اس کی تہ میں کھجور کی اس لپٹی ہوئی چھال کو رکھوایا اور مزید احتیاط کے لیے اس پر ایک پتھر رکھ دیا. یہ تو کنویں کی تہ, پھر کوئی نیچے اترے بھی تو خالی پتھر نظر آئے, پتھر کو ہٹائے بھی تو کھجور کی چھال نظر آئے. کھجور مدینے میں اتنی کثرت کے ساتھ کہ جگہ جگہ اس کی چھال بکھری رہتی کہ کسی کا ذہن بھی نہ جائے کہ یہ جادو کر کے وہ رسی کہاں بھیجی گئی, وہ دھاگا کہاں بھیجا گیا. اور ادھر اب عام تاریخوں میں لکھا ہے کہ ادھر یہ 11 گرہیں لگی اور ادھر پیغمبر اسلام بیمار ہوئے. ہمارے محققین علماء نے بڑی بحث کی کہ کیا واقعاً پیغمبر بیمار ہوئے یا فقط اس لیے کہ امت تو قیامت تک یا کم از کم ظہور امام کے جادوگروں کے ہاتھ میں مصیبتیں برداشت کرتی رہے, تو انہیں جادو کا علاج دینا اس لیے یہ سارا واقعہ پیش آیا. وہ ایک علم کلام کی بحث وہیں پہ اچھی لگتی, اس وقت تو جلدی جلدی بات کو ختم کرنا. تو اب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام بیمار پڑ گئے, یہ تو طے شدہ بات کہ نہ ہوش و حواس کو کوئی نقصان پہنچا نہ عقل کو, وہ ساری روایتیں غلط ہیں جو دوسرے لوگ پڑھ دیا کرتے, لیکن بیماری ہوئی جسم میں کمزوری ہوئی. یہاں تک جبرائیل اور میکائیل قرآن کے دو سورے لے کے نازل ہوئے, ایک سورہ جبرائیل نے کیا اور شاید دوسرا سورہ میکائیل, کیونکہ اس میں دو روایتیں. ایک طرف یہ طے شدہ بات ہے کہ قرآن سوائے جبرائیل کے کوئی فرشتہ نہیں لایا, دوسری طرف کی روایت ہے تو علماء نے کہا کہ نہیں, اصل میں جبرائیل لائے تھے, میکائیل فقط ساتھ دینے کے لیے آئے تھے اور پیغمبر کو بتایا گیا کہ آپ پہ جادو کیا گیا, اور جادو کا توڑ کرنے کے لیے وہ دھاگا لازم جس میں گرہ لگائی گئی, اور دھاگا وہی لے کے آ سکتا ہے جو آپ کا وفادار ہو, سب سے زیادہ قریب ہو, آپ سے پوری محبت کرنے والا ہو. پیغمبر اسلام نے مولا کو بلایا, بنو ذریخ کے کنویں کا پتہ بتایا, میرا مولا وہاں گئے. اب وہ جادو اتنا زبردست کہ اس کی وجہ سے کنویں کا پانی مہندی کے رنگ کا ہو چکا. خیر میرا مولا اس کنویں کی تہ میں اترا, پانی کو ہٹا کے پتھر تک پہنچے, پتھر کو اٹھایا تو وہ کھجور کی چھال نظر آئی. اسی حالت میں اسے لے کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے, حکم رسول سے میرے مولا ہی نے اس کھجور کی چھال کو کھولا, ایک طرف وہ کنگھی جس کے دندانوں پیغمبر کے منہ مبارک تھے اور دوسری جانب وہ دھاگا کے جس کے اوپر 11 جرحیں. ایک روایت یہ کہ جبرائیل نے سورہ فلق اور میکائیل نے سورہ ناس پڑھا, دونوں کی ملا کے 11 آیتیں, اور معتبر روایت یہ کہ مولا کو حکم دیا گیا کہ یہ دھاگا یا رسی اپنے ہاتھ میں رکھو اور یہ دو سورے پڑھتے چلے جاؤ. میرا مولا یہ دو سوروں کی تلاوت کر رہا, ہر آیت پڑھتے تو خود بخود ایک گرہ کھل جاتی, یہاں تک کہ جب 11 آیت تک پہنچے تو دھاگے کی 11 اور آخری گرہ کھل گئی اور پیغمبر اسلام وہ جو بظاہر ایک بیماری اور کمزوری نظر آ رہی اس سے بھی شفا یاب ہوئے اور جا کے اس نے صحت انجام دیا. لبید ابن عاصم کا یہ واقعہ یہاں پہ مکمل ہوا اور اس سے ہمارے سامنے یہ واقعہ آ گئے کہ یہ واقعہ تو ضرور پیش آیا, لیکن جیسا کہ آپ نے سنا کہ محققین علماء کا یہ کہنا کہ پیغمبر پر براہ راست جادو نہیں, صرف اس لیے کہ امت رسول آئندہ کبھی کسی جادوگر کے جادو میں مبتلا تو ان کو علاج پتا چل جائے. معصوم کی حدیث کہ جب بھی کسی پہ جادو وہ 11 مرتبہ ان 11 آیتوں کو روزانہ نماز صبح کے بعد پڑھے تو جادو کا بہت آسانی کے ساتھ خاتمہ ہو سکتا. اس کے علاوہ جادو کے بارے میں 3 اور خاص دعائیں ہم کو بتائی گئی. ایک دعا استباسب ہے جو خود ہمارے زمانے کے امام سے منسوب ہے کہ کم از کم ہر جمعے کے دن اس کی تلاوت ایک ہفتے کے جادو سے انسان کو محفوظ رکھتی. یہ ہے پیش بندی والی دعا, پڑھتے رہو تو جادو نہیں ہوگا. اور باقی دو دعائیں وہ کہ اگر کسی پہ جادو ہو جائے تو اس کے بارے میں تو الگ الگ روایتیں آتی ہیں. ایک روایت ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے جس میں معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہرن کی کھال کے اوپر اگر قرآن کریم کی 3 آیتوں کو لکھا جائے, لیکن اس سے پہلے یہ 3 ٹکڑے بسم اللہ و باللہ بسم اللہ و ما شاء اللہ، بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 81 لکھی جائے، اور اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 118 اور 119 جو فوقع الحق سے شروع ہوتی ہے اور تاغرین پہ ختم ہوتی ہے، اور آدمی اسے ہرن کی کھال پہ لکھ کے ہر وقت اپنے بازو پہ باندھے، کسی جادوگر کا جادو اثر نہیں کرے گا. اور تیسری اور آخری معصوم کی جانب سے جو دوا ہم کو ملی جادو کے لیے، وہ مولا کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ قصص کی آیت نمبر 35، البتہ اس آیت سے پہلے صرف یہ ٹکڑا کہ بسم اللہ و باللہ، اور پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 35 جو سنشد و عزدک سے شروع ہوتی، یہ آیت اور اس سے پہلے بسم اللہ و باللہ، نماز شب و نماز فجر کے درمیان، نماز شب ختم ہو اور فجر کی نماز ابھی شروع نہ ہو، اس سے پہلے 7 مرتبہ روزانہ پڑھے تو وہ ہر قسم کے جادو سے محفوظ رہے گا. اگر جادو ہو گیا تو وہ جادو ٹوٹ جائے گا. اور یہ آخر کی دو چیزیں جو میں نے بتائی اس سے پہلے کہ میرے لیے وہی مصیبت ہو جائے جو ہمیشہ ہو جاتی، کہ جہاں بھی میں آؤں جاؤں، رکشے پہ، ٹیکسی پہ، گاڑی چل رہی ہے، رک رہی، ایک کاغذ ایک قلم آ جائے کہ لکھ دیجئے. تو اس لیے میں اس کا حوالہ دے دوں. گناہان کبیرہ، شہید دست قید شیرازی کی کتاب، اس کتاب کی جلد دوم میں جادو کے عنوان پر پورا ایک چیپٹر اردو ترجمہ ہو چکا. اردو ترجمے میں غالباً یہ چوتھی جلد بننا چاہیے حساب سے. اس میں جو جادو کا باب ہے، باب نمبر 31 جادو، اس کا آخری پیج یہی ساری دعائیں جو آپ نے آج کی اس تقریر میں سنی شہید دست غیب نے وہاں پہ لکھی، وہ آپ کو پورا اسی جگہ پہ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، وہاں سے اس کو حاصل کر لیجئے. خلاصہ یہ کہ سن 7 ہجری کے 3 اہم ترین واقعات میں سے 2 مکمل ہوئے، پیغمبر کے جادو اور سمامہ کا اسلام. اب اس کے بعد تیسرا جو واقعہ ہے وہ آپ پچھلے سال سن چکے ہیں کہ پیغمبر صلح حدیبیہ کے نامکمل عمرے کو اس سال مکمل کیا. انشاءاللہ اگلے منگل کو تقریر نمبر 123 میں یہ سارا موضوع مکمل ہو جائے گا، اور شاید اسی تقریر سے یا تقریر نمبر 124 سے جنگ موتا کے حالات بیان ہوں، جو تاریخ اسلام کی وہ اہم ترین جنگ جس میں پہلی مرتبہ کسی کے بازو قلم ہونے کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا، بہت ہی اہم جنگ. آج کی تقریر کا سیرت کا حصہ یہاں پہ پہنچ کے مکمل ہو گئے. اس سال ابتدا سے لے کر اب تک ہماری کوشش یہ رہی کہ کچھ نہ کچھ فکری مسائل ہر تقریر میں بیان ہوتے رہے. مجھے معلوم ہے کہ سردیوں کے زمانے میں 10:30 اور پھر خصوصاً کل کے دن کی کچھ ایسی خبریں ہیں کہ جس کی بنا پر بہت لمبی تقریر کی گنجائش نہیں، اور میں لمبی تقریر کر بھی نہیں رہا. یہ تقریباً 1, 2, 3, 4 سوال میرے پاس 2 ہفتے پہلے سے آئے ہوئے ہیں. اس میں سے صرف ایک سوال بس آج ایک یہی مسئلہ، کیونکہ یہ جو سوال ہے یہ سوال بھی ہے، اور جو اس وقت کا اہم ترین موضوع تشیعوں کے درمیان، اس کے بارے میں بھی کچھ مسئلہ ہم کو واضح کرنے کا موقع ملے گا. سوال یہ ہے کہ کپڑا اگر پیشاب سے نجس ہو جائے تو کیا بغیر نچوڑے 3 دفعہ پاک ہو جاتا، یعنی نچوڑنا ضروری ہے، اور پیشاب کے علاوہ دوسری نجاستیں مثلاً خون وغیرہ وہ بھی اسی طرح پاک کیے جائیں گے، اور تیسرا ایک ہی سوال کا تیسرا حصہ، اور اگر زمین نجس ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا. اچھا یہ سارا مسئلہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو ایک وہ مسئلہ جو اس سال یہ آج آخری تقریر تھی، دوسری تقریر میں وہ مسئلہ آیا تھا، پھر بیچ کی 6 تقاریر میں یا 5 تقاریر میں نہیں آ سکا، اس لیے کہ باقی کراچی میں بہت بیان ہو گیا، لیکن کچھ ایسے اپرادھ ہیں جو مجھے صرف یہیں پہ نظر آتے ہیں. ان کے لیے آغا خوئی کے انتقال کے بعد یا آغا عراقی کی تقلید کی گئی ہے، اور یہ آغا گل پائے گا نہیں، اور یہ دونوں مستحد یہ کہتے ہیں کہ جو پرانے مسئلے آپ کو آغا خوئی کے یاد ہیں یا آپ نے کبھی سنے تھے اس نیت کے ساتھ کہ اس پہ عمل کریں گے، چاہے آپ بھول بھی گئے ہوں لیکن کبھی آپ نے عمل کی نیت سے ان کو سنا تھا اور توجہ دی. وہ جو پرانے مسائل ان میں آپ کی مرضی ہے, چاہے اب تک مرحوم آگاہ خوئی کے فتوے پہ عمل کریں اور چاہے تو اس میں بھی زندہ کی تکلیف کریں. پرانے مسائل میں آپ کو اختیار دیتے ہیں, یہ دونوں مستحد ہیں. فی الحال لوگوں نے انہی میں سے کسی کی تکلیف کی, پرانے مسائل میں آپ کو اختیار, اور یہ اختیار اس نیت کے ساتھ بھی کہ آپ صرف اپنی سہولت کو دیکھیں. جہاں پرانے مستحد کا مسئلہ آسان نظر آئے تو وہاں پرانے کی بات مانیں, اور جہاں نئے کا مسئلہ آسان نظر آئے وہاں نئے کی بات مانیں, تب بھی کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ یہ شرعی سہولت. اب اس کی مثال نجاست کتنی طاقت رکھتی, اس میں نئے مستحد کا مسئلہ مشکل ہے, پرانے کا مسئلہ آسان. کیا مطلب اس جملے کا؟ دیکھیے دنیا میں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ طاقت ہوتی, کھانے پینے کی چیزوں میں کیلوریز ہوتی ہیں, بجلی کی طاقت واٹ سے ناپی جاتی, ہر چیز میں کوئی طاقت. یہ بلب ہے تو اس میں کتنی طاقت ہے, یہ ٹیوب لائٹ ہے تو اس میں کتنی طاقت ہے, یہ پانی اوپر پہنچانے کی مشین ہے تو اس میں کتنی طاقت ہے. ہر چیز کے اندر ایک طاقت ہوتی, نجاست میں کتنی طاقت ہے. یہ ایک مسئلہ علماء میں بہت پہلے سے زیر بحث. اب اس میں مثال دے دوں کیا مطلب طاقت. طاقت کا مطلب یہ کہ مثلا پیشاب, ایک مثال دے رہا ہوں, ہمارے پیر پہ لگ گئے, پیر نجس ہو گئے. اب پیشاب کو تو وہیں چھوڑ دیجئے, پیر نجس ہو گئے, پھر یہ پیر سوکھ گیا اور ہم زمین پہ چلے, زمین گیلی تھی. ابھی کسی گھر والے نے یا نوکرانی وغیرہ نے پوچھا لگایا تھا یا پانی گرا, اس پہ سے ہم گزرے, ہمارے پیر پہ لگا تھا پیشاب, پیر تو نجس, پھر یہ نجس پیر گیلی زمین پہ لگا, پھر وہ جو گیلی زمین, کوئی بچہ جو ہے وہ چلتا پھانتا رینگتا ہوا اس پر سے گزرا, اس کے ہاتھ اسی گیلی زمین پہ لگ گئے, اس کا ہاتھ, پھر پیار اور محبت سے ماں نے اس کو اٹھا لیا, اس کا ہاتھ مثلاً ماں کے لباس کو لگ گئے. ماں کا یہ لباس بطور مثال, ماں جا کے سوفے پر بیٹھی, لباس گیلا تھا, سوفے کے اوپر اس کی تری آ گئی, باہر سے کوئی مہمان آیا وہ آ کے سوفے پہ بیٹھا, اس کا ہاتھ وہاں لگ گئے, پھر یہ مہمان جو تھا وہ رخصت ہونے لگا, اس نے ہینڈل پکڑا دروازے کو اور باہر نکل گئے, ہینڈل پہ اس کا ہاتھ لگ گئے. گھر والا کوئی شام کو گھر میں آیا, اس نے وہیں سے پکڑ کے دروازہ کھولا, اس کا ہاتھ ہینڈل پہ لگ گیا, پھر وہ جا کے بیٹھا, خدمت گزار اور اطاعت شوہر بیوی تھی جو آج کل تو نہیں ہوتی, اس نے لا کے شوہر کو چائے پلائی, مثلاً شوہر نے چائے کی پیالی پکڑی, وہ چائے پینے کے بعد یہ پیالی اٹھا کے کسی اور بچے نے پکڑی, اس بچے کا ہاتھ. اب یہ مسئلہ یہ کہ پیشاب تو بالکل شروع میں ہمارے پیر کو لگا تھا, پھر پیر نجس ہوا, پیر زمین پہ لگا تو کیا زمین بھی نجس ہو گئی, اور اس زمین سے بچہ گزرا تو اس کا بچہ بھی نجس ہو گیا, اور بچہ جو تھا وہ ماں کے کپڑے پہ ہاتھ رکھا تو ماں کا کپڑا بھی کیا نجس ہو گیا, اور ماں کا کپڑا صوفے پہ لگا تو کیا صوفہ بھی نجس ہو گیا, اور صوفے پہ مہمان آ کے بیٹھا تو کیا مہمان بھی نجس ہو گیا, اور مہمان نے اگر اسی نجس ہاتھ سے دروازے کی کنڈی پکڑی تو کیا دروازہ بھی نجس ہو گیا, اور پھر آنے والے شخص شوہر گھر میں آیا اس نے اسی کنڈی کو پکڑا تو کیا وہ شوہر نجس ہو گیا, اور شوہر نے آ کر چائے کی پیالی پکڑی تو کیا چائے کی پیالی نجس ہو, اور چائے کی پیالی آ کے قلیل میں دوسرے برتنوں کے ساتھ ڈالی گئی وہ سارے برتن نجس ہو, اور ان برتنوں میں پورے گھر میں کھانا کھایا کیا اس کہاں تک جا رہی ہے یہ نجاست. پیشاب تو صرف پیر کو لگ رہا تھا بس, اس کے بعد پیشاب نہیں, اس کے بعد ایک سے دوسری, دوسری سے تیسری, تیسرے سے چوتھی, چوتھی سے پانچویں چیز, یہ نجاست کہاں تک چلتی ہے. اس کے اندر موجودہ مستحدی کے دو نظریے, ایک آغائے خوئی اور امام خمینی کا تھا, وہ یہ تھا, وہ میں ذرا احتیاط والا پہلو بتا رہا ہوں, پورے پورے الفاظ نہیں احتیاط والا, یہ تین چیزیں تو یقیناً نجس ہو جاتی, اس کے بعد پھر نجاست کی طاقت ختم, پھر نجاست آگے کسی کو نجس نہیں کر سکتی. مثلا بہت زیادہ ٹیکنیکل باتوں میں اترے بغیر مجمع میں جو بہت زیادہ بڑے بڑے مستحد اور فقیہ ان سے معذرت کہ پورے پورے الفاظ کو نہ پکڑیے, فقط مسئلہ سمجھانا کہ پیشاب پیر کو لگا, پیر پہلا نجس, یہ تو نجس, پھر پیر زمین کو لگا, زمین دوسری چیز, یہ بھی نجس, زمین پر سے بچہ گزرا وہ تیسرا نجی آغا خمینی کہتے کہ یہاں تک تو نجاست ہے. اس کے بعد بچے نے ماں کے لباس کو ہاتھ لگا دیا وہ چوتھی چیز وہ نجس نہیں, اور ماں کا لباس صوفے سے لگا تو صوفہ پانچویں چیز وہ بھی نجس نہیں, اور صوفے سے مہمان آ کے بیٹھا اس کا ہاتھ ٹکرا دیا مہمان چھٹی چیز وہ بھی نجس نہیں, اور مہمان نے کنڈی کو تھاما تو کنڈی بھی نجس نہیں. غرض یہ کہ تین کے بعد نجاست آگے نہیں بڑھتی. یہ آغا کوئی اور آغا خمینی فرماتے, لیکن آغا گلپائیگانی فرماتے کہ کوئی اس میں حد نہیں. ہاں یقین ہونا چاہیے, وسوسہ شک تو نہیں چلے, لیکن حد کوئی نہیں. یعنی پیر پہلا نجس تھا, پیشاب کو لگا پیر نجس ہو گیا, پیشاب زمین کو لگا زمین دوسری چیز نجس ہو گئی, زمین پر سے بچہ گزرا تیسری چیز وہ بھی نجس, بچے کا ہاتھ ماں کے لباس کو لگا لباس چوتھی چیز وہ بھی نجس, لباس کی نجاست صوفے کو لگی صوفہ پانچویں چیز وہ بھی نجس, اس پر آنے والے مہمان نے ہاتھ رکھا وہ ہاتھ چھٹی چیز وہ بھی نجس, ہاتھ کنڈی کو لگا کنڈی ساتویں چیز وہ بھی نجس, شوہر نے آ کے یا گھر والے نے شام کو کنڈی کو تھاما وہ آٹھویں چیز اس کا ہاتھ وہ بھی نجس, اس نے پیانی کو پکڑا پیانی نویں چیز یہ بھی نجس, پیانی جا کے دوسرے برتنوں کے ساتھ رکھی گئی دوسرے برتن دسویں چیز وہ بھی نجس, ان برتنوں میں گھر والوں نے کھانا کھایا کھانا گیارہویں چیز وہ بھی نجس, وہ کھانا ہمارے ہونٹوں سے ٹکرایا بارہویں چیز یہ بھی نجس, اور اس کے آگے بھی اگر گنجائش ہے تو ساری نجاست چلتی رہتی. البتہ پورا یقین ہونا چاہیے, شک نہیں, وسوسہ نہیں. وسوسے پہ چلیں گے تو کائنات کی کوئی چیز بھی پاک نہیں رہے, خانہ کعبہ بھی نجس اور مسجد النبوی بھی نجس. یقین ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اس طرح چلی ہیں, آگے بیچ میں رتوبت بھی تھی, ایسی رتوبت یا گیلا ہاتھ کہ ایک چیز سے دوسری چیز گیلی ہو رہی. خلاصہ یہ کہ آقا خوئی اور خمینی کے نزدیک تین چیزوں تک نجاست چلتی, پھر اس کی طاقت جواب دے جاتی ہے, وہ چوتھی چیز کو نجس نہیں کرتی. آقا گل پائیگانی کے یہاں کوئی اس کے اندر حد نہیں ہے, جہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہے وہ ساری چیزیں نجس ہو جاتی رہیں. اب جن کو یہ مسئلہ پہلے سے معلوم تھا کہ بھائی ایک حد تک نجاست آگے بڑھتی ہے اس کے بعد نہیں, تو دیکھیے یہاں پر مرحوم مستحق کا مسئلہ آسان, زندہ کا مسئلہ مشکل. تو اجازت دیتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ مسئلہ پہلے کبھی پڑھا یا یاد کیا تھا اس پر باقی رہ سکتا. یہ آغا گلپائیگانی اور آغا عراقی دونوں اجازت دیتے ہیں. البتہ میں نجاست کی طاقت والا مسئلہ صرف آغا گلپائیگانی کا پڑھا. اجازت دیتے ہیں کہ آپ اگر مرحوم کا مسئلہ آسان لگے اس پہ عمل کیجیے. تو دیکھیے یہاں پر مرحوم کا مسئلہ آسان لگا عمل کیجیے, مگر کپڑا پانچ کرنے میں زندہ کا مسئلہ آسان ہے, مرحوم کا مسئلہ مشکل. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آغا خوش کپڑا پاک کرنے کے لیے دو تین بڑی مشکل شرطیں لگاتے تھے, لیکن موجودہ مجتہد آغا گلپائیگانی کہتے ہیں کہ یہ شرطیں نہیں. پہلی شرط یہ لگاتے تھے آغا خوش کہ کپڑا چاہے قلیل پانی سے دھو چاہے کور سے دھو ہر صورت میں اس کو نچوڑنا پڑے گا. آغا گلپائیگانی کہتے ہیں کہ کور پانی, یعنی ایسی ٹنکی جو ساڑھے تین بارش لمبی ہے, ساڑھے تین بارش چوڑی ہے, ساڑھے تین بارش گہری, یا یہ کہ اس کا مجموعہ بیالیس صحیح ساٹھ بٹا آٹھ بارش ہے, یا اس سے بڑی ٹنکیاں ہوتی اس میں اتنا پانی بھی ہو, تو اس پانی سے کور پانی سے اگر کوئی بھی کپڑا پاک کرے نچوڑنے کی ضرورت نہیں, اور پانی ڈال دے تو وہ کافی. آگا خود کہتے تھے کہ نہیں کور پانی بھی ہے تو نچوڑنا پڑے گا. دوسری بات آگا گلپائیگانی کہتے ہیں کہ اگر کور پانی اس سے کوئی بھی نجاست پاک کرو ایک دفعہ میں پاک ہو جاتی. آگا خود کہتے تھے کہ پیشاب اگر کپڑے میں لگا تو کور پانی سے بھی دو مرتبہ دھونا پڑے گا. اب یہ دو مسئلے جو ہیں صرف کپڑے کے نہیں, اور سنیے اس کا عملی فائدہ. ایک مسئلہ جو آغا خوئی کہتے کہ کپڑا اور کپڑے جیسی چیز پانی سے پاک کریں تو نچوڑنا پڑے گا چاہے کور پانی ہی کیوں نہ ہو. یہ مسئلہ ایسا کہ ان کے مقلدوں کے لیے بڑی سہمت, البتہ سہمت ہو یا کچھ بھی واجب ہے تو اس پہ عمل کرنا, لیکن مجھے معلوم کہ پورا امریکہ پورا یورپ پورا دل سعودی عرب اور دبئی اور کویت جہاں جہاں آغا خوئی کے مقلد تھے بہت مشکل تھا یہ مسئلہ ان کے لیے. کیوں کہ کپڑا تو خیر ٹھیک ہے وہ تو اپنی جگہ ایک بات, قالین جو ہے اس کا نچوڑنا بڑا مشکل ہوتا, اور جو حضرات بھی عرب علاقوں میں رہتے ہیں دبئی کویت سعودی عرب یا امریکہ یا برطانیہ گھر پورا پورا کارپیٹڈ ہوتا, پورے گھر کے اندر قالین ہے، قالین ہی قالین. اور بہرحال جب چھوٹے بچے ہوں تو کوئی احتیاط بھی نہیں کی جا سکتی، جگہ جگہ اگر بچہ پیشاب کر دے تو آگے کوئی کہتے تھے کیا کچھ بھی ہو جائے. قالین کپڑے کیسی چیز ہے، اس لیے اس کو دھو لینا کافی نہیں بلکہ اس کو نچوڑنا بھی پڑے گا. قالین نچوڑنا آسان بات نہیں، اگر قالین فٹ نہ بھی ہو، قالین ایسے ہی رکھا تب بھی اس کو نچوڑنا آدمی خود نچوڑ کے رہ جاتا. اور کہاں یہ کہ جہاں پورے گھر میں فٹ قالین ہزاروں اور ہزاروں ڈالر کا خرچہ ہو جاتا، بہت ہی مشکل مسئلہ. چنانچہ مجھے اتنے غیر ملکی اور بیرون ملک سفر کے باوجود ایک مومن اب تک نہیں ملا کہ جس نے آگاہ کوئی کے اس مسئلے پہ عمل کیا. بچے ہوتے تھے پیشاب کرتے تھے، وہ قالین کو نجیب رہنے دیتے، پھر وہ دوسرے مسئلوں سے فائدہ اٹھا لیتے کہ بہرحال اگر سوکھا قالین ہے تو اس پر ہم دس مرتبہ بھی گزرے ہم تو پاس رہیں گے نجیب نہیں ہوں، لیکن بہرحال رکھتے تھے اپنے گھر کو نجیب مجبوری. اب آگاہ گل پائیگانی کی تقلید میں آ گئے تو بہت آسان مسئلہ. آگا فرماتے ہیں کہ پور پانی سے اگر پاک کر رہے تو قالین ہو یا فرش ہو یا دری ہو یا کپڑا ہو اس کو بھی نچوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اب زیادہ سے زیادہ جو اس آدمی کو زحمت ہے کہ یہ کہ لوٹا یا جگ نہیں لا سکتا، وہ چار پانچ چھ فٹ کا ایک پائپ خرید لے، جو قالین سے قریب قریب نل اس سے وہ پائپ پلا دے، قالین پلا کے دو دفعہ پانی ڈال دے. بلکہ آگاہ گل پائیگانی کہتے ہیں کہ پور پانی ہے تو دو دفعہ کی ضرورت بھی نہیں، ایک دفعہ لا کے پانی ڈال بس وہ قالین پاک ہو گئی. اور یہی مسئلہ کپڑوں کا، تو آگاہ گل پائیدانی کا یہ مسئلہ بہت آسان، اس میں آگاہ کوئی مشکل. اجازت مل جاتی ہے آپ کو کہ یہی سوچ کر کہ کیونکہ مرحوم مستحق مشکل مسئلہ تھا، میں اس کو چھوڑ کر نئے مستحق کی بات مانتا ہوں، کوئی حرج نہیں. یہ تو ہو گیا تقلید کے مسئلے کی ایک مثال. ابھی مثالیں مختلف درس میں آتی رہیں، لیکن آئیے ان برادر ایمانی کا مسئلہ مکمل کریں. اور وہ یہ کہ اے برادر محترم، آپ کے مسئلے کا جواب یہ کہ اگر آپ پور پانی سے کپڑے کو یا کو پاک کرنے جا رہے ہیں یا دوسری چیزوں، تو اس صورت میں پیشاب جو لگا ہے اس کو ہٹا دو، یا اگر خون لگا یا کوئی اور نجاست ہے نجاست کو تو ہٹانا. اس کے بعد پور پانی سے اگر آپ پاک کر رہے ہیں، ایک مرتبہ پانی کو ڈال دے نجاست والی جگہ پہ، وہ پاک ہو جائے. زمین میں بھی یہی ہے کہ سر پانی اگر آپ پائپ لا کے وہ پانی آپ ڈال دیتے ہیں زمین پر، نجیب زمین پاک ہو جائے. قالین ہے، کپڑا ہے، چاہے پیشاب ہو چاہے غیر پیشاب، پور پانی سے پاک کر رہے ہیں تو خالی پانی پہنچا دے تو یہ پاک ہو جائے. ہاں اگر آپ پور پانی سے کم پاک کر رہے ہیں، جگ ہے، لوٹا ہے، بالٹی ہے، کانسا ہے، تسلا، پور نہیں اس سے کم پانی، تو اس صورت بہرحال نجاست کو پہلے دور کرنا. نجاست دور کرنے کے بعد پیشاب اگر ہے تو دو مرتبہ پانی ڈال کے پاک کرنا اور دونوں مرتبہ نچوڑنا. کوئی اور نجاست ہے، خون ہے یا کوئی اور، تو نجاست ہٹا کر ایک مرتبہ پانی ڈالے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. البتہ وہ جو آپ نے سنا کہ نجاست ہٹا کے دو مرتبہ پیشاب پاک ہوتا ہے اگر کم پانی ہے قلیل، تو اس میں جو نجاست ہٹا رہے ہیں اگر وہ پانی سے ہٹا رہے تو بس پانی ڈالے، ایک ہی دفعہ میں نجاست ہٹا کے تھوڑا پانی اور گر جائے وہ ایک دفعہ ہو جائے، اور پھر ایک دفعہ اور پانی ڈالے. اور اگر خون یا شراب یا کافر وغیرہ کی نجاست ہے، کوئی اور نجاست، تو ایک ہی دفعہ پانی ڈالے، اسی سے نجاست ہٹا کے کچھ دیر اور پانی گرتا رہے وہ چیز پاک ہوگی، لیکن کپڑے کو نچوڑنا پڑے. مجھے معلوم ہے کہ مسئلے ذرا مل جاتے ہیں. تو آج اتنا ہی، باقی مزید کس کی وضاحت آئندہ ہو سکتی. دیکھتے ہی دیکھتے 16 منٹ کے مسئلے ہو گئے، فقط ایک مسئلہ تھا. اچھا، اب آج کے مسئلے کا خلاصہ یہ نکلا، جہاں ہم مرحوم کا مسئلہ آسان لگے مرحوم پہ باقی رہے، جہاں نئے کا مسئلہ آسان لگے وہاں نئے پہ آ جائیں گے. لیکن یہ ساری سہولت ہے پرانے مسائل، جو نئے مسئلے آپ کو پیش آئیں گے اس میں تو مرحوم پہ عمل کر ہی نہیں سکتے آگاہ گل پائیگانی کے نزدیک، البتہ آگاہ عراقی اس میں بھی اجازت دیتے. یہ بات ذرا لوگوں کو عجیب لگتی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جہاں جس کا مسئلہ آسان لگے اس کی بات مان، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی کھیل کر رہا ہے اللہ. جی نہیں، آپ کو کچھ زیادہ متقی اور پرہیزگار بننے کی ضرورت نہیں ہے. جو سہولت اللہ دے رہا ہے اس سہولت کو حاصل کیجئے. وہ غلط کہ شریعت منع کرے اور آپ کہیں کہ مجھے سہولت چاہیے, لیکن اگر خود اللہ بھی آپ کو ایک آسانی دے رہا, وہ آسانی کو ٹھکرا دینا یہ بھی گویا توہین پروردگار. پھر اسے لیجیے اور ضرور لیجیے. اسلام اس کی اجازت بھی دیتا اور فطرت انسانی بھی یہی. ہمیں تاریخ ہر جگہ یہی نظر آیا کہ جہاں اسلام سہولت دیتا ہے لوگ وہ سہولتیں بھی لیتے, اور جہاں اسلام سہولت نہیں دیتا وہاں بھی کہیں سے لوگ سہولت بنا کے لے لیتے. ہاں پوری تاریخ عالم فقط ایک گروہ ہم کو ایسا نظر آیا, پورا ایک گروہ کہ جسے سہولت مل رہی ہے اور وہ لینے کو تیار نہیں. ورنہ باقی آپ کو ہر جگہ مختلف مزاج کے لوگ ملیں. کچھ لوگ جنہیں زیادہ تقدس ہو جاتا وہ تو ہر جگہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالیں گے. کچھ لوگ زیادہ ہی آرام پسند اور عیش پسند ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ سہولت ڈھونڈیں گے. جسے کراچی کی زبان میں کھاچا کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ کوئی بچنے کا راستہ مل جائے, مگر سب ایک مزاج کیوں؟ ایسا بہت مشکل. تاریخ عالم میں فقط ایک گروہ ہم کو ایسا مل رہا کہ جس سارے گروہ کو ایک سہولت دی جا رہی ہے, اور سہولت بھی کوئی چھوٹی سہولت نہیں, اور یہ زبان ہو کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ سہولت نہیں چاہیے. اور وہ ہے شب عاشور میدان کربلا میں مجاہدین کربلا کا گروہ. میرا مولا کہہ رہا ہے جاؤ, میرا مولا کہہ رہا ہے چلے جاؤ, میرا مولا کہہ رہا ہے میں تم کو اجازت دیتا ہوں, میرا مولا کہہ رہا ہے کہ مجھے تم سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں, میرا مولا حسین کہہ رہا ہے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ تمہیں جانے دے. سہولت دی جا رہی اور پورا گروہ سب یک زبان ہے, سب متفق ہیں, یہاں کوئی اختلاف نہیں. چاہے وہ جوانان بنی ہاشم, چاہے وہ اصحاب حسین, چاہے وہ اصحاب حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, میدان کربلا سہولت مل رہی اور سہولت نہیں چاہیے. یہاں تک کہ جب حسین نے کہہ دیا کہ شاید میرے سامنے سے اٹھتے ہوئے شرما رہے, تو اکبر بیٹا چراغ کو گل کر دو تاکہ وہ سامنے والی شرم بھی ختم ہو جائے, تب بھی کوئی جاتا ہوا نظر نہیں آیا, تب بھی کوئی جاتا ہوا نظر نہیں آیا. وقت اتنا ضرور تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ کو روشن کیا گیا لوگ اتنے ہی تھے, مجاہد اتنے ہی تھے, حالتیں بدل گئی تھی. اور اس طرح کہ جو بچے تھے وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو ہو کے اپنے خط کو نمایاں کر رہے تھے, جو بوڑھے تھے اپنے امامے اتار کے اپنی کمر سے باندھ کے اپنی کمر کو سیدھا کر رہے تھے, جو جوان تھے ان کے ہاتھ اپنی تلواروں پر پہنچ چکے تھے. میرے مولا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. آدم سے لے کے اب تک ایسے وفادار کسی کو نہ ملے ہوں گے. اچھا جاؤ پھر آج کی رات عبادت کرو, کل ہم سب کو مرنا ہے. یہ کہہ کے میرا مولا خیموں کی جانب آ رہا ہے. اصحاب امام باری باری طے کر رہے ہیں کہ خیموں کے دروازے پر کسی کو پہرے دار رکھا جائے گا. حسین نے اپنے اصحاب کی وفا کو آزما لیا, مگر علی کی بیٹی زینب کئی مرتبہ اس سے پہلے مختلف مناظر دیکھ چکی ہے. جب میری ماں فاطمہ کو زخمی کیا جا رہا تھا کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہ تھا, جب بابا کی ضربت لگائی جا بابا کا حق چھینا جا رہا تھا کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہ تھا, جب بھیا حسن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا تو محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی غائب ہو گئے تھے. چنانچہ زینب بہت بے چین ہے, فاطمہ کی وارث بہت بے چین ہے, علی کی بیٹی بہت پریشان ہے, بہنیں خیمہ میں بے چینی سے ٹہل رہی ہے. ادھر میرا مولا حسین اپنے آپ کو ہدایات دے کے خیموں کے صحن میں داخل ہوا, ادھر زینب نے آگے بڑھ کے سوال کیا, بھیا کیا اپنے ساتھیوں کی وفا کو آزما لیا ہے؟ بھیا کیا ان کی محبت کا امتحان لے لیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ بھیا حسن کی طرح, بابا علی کی طرح, اما فاطمہ کے زمانے کی طرح عین وقت پر یہ بھی دھوکہ دے کے چلے جائیں؟ اس سے پہلے کہ میرا مولا حسین کوئی جواب دے, سارے خیمہ پر جو کھڑے تھے, بعض علماء کہتے ہیں ہلال, بعض کہتے ہیں برائے, ایک مرتبہ یہ جملہ سنا, بے اختیار اصحاب ایمان کے خیموں کا رخ کیا, آواز دی, اے حبیب ابن مظاہر, اے مسلم ابن اوسجا, اے زہیر قین, اے ہلال ابن نافع بجلی, ذرا دوڑ کے تو آنا. حسینی خیموں کے پہرے دار کی آواز بلند ہوئی, اصحاب امام بے ساختہ گھبرائے ہوئے خیموں سے باہر آئے اور کہا کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے؟ کیا دشمن نے سب خون مارا ہے؟ کیا خیموں پہ حملہ کیا ہے؟ قریر کہتے ہیں اے حبیب, اے مسلم, ارے اس سے بھی بڑی مصیبت, فاطمہ کی بیٹی کو ہم پہ یقین نہیں آ رہا, ہماری وفا پہ شک کیا جا رہا, بس اتنا سننا تھا. اصحاب امام نے نیام سے تلواریں نکالی, پردے کے پیچھے سے آواز بلند تھا, شہزادی زینب ہم پہ شک نہ کیجیے, ارے اگر آپ حکم دیں گی اپنی تلوار سے اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں پہ نشاور کر دیں.
يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
پروردگارا اصحاب امام اور شہداء کربلا کے ایثار وفاداری اور محبت کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آل محمد کا ایسا ہی جانثار بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا کربلا کی ان مصیبتوں کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا وہ سیرت رسول جس کے تحفظ کی خاطر کربلا میں یہ قربانیاں دی گئیں ہمیں بھی اس سیرت رسول پہ من و عن عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما اور ان مظالم و مصائب کے انتقام کے لیے وارث زہرا فرزند معصومین اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تاکید فرما.